شروع کرتے ہیں جی. پہلے اٹینڈنس آپ لوگ لیتے. نائلہ کلیانی, نازیہ خانم, فراناز, ثنا آفرین, فرزانہ سلوج, شاہینہ, سریو, اسرا فاطمہ, امیرہ فاطمہ, اسما فاطمہ, نمیرہ نقوی, معراج فاطمہ, بشرا صدیقی, غزالہ رشید, ارشیا گلناز, ثانیہ شہباز, عبیرہ شیراز, ماریا شگفتہ, عائشہ تسنیم, زوبیہ کوثر, شاداب صبا, امبر عمر, امی تبسیش, نازمہ پروین, رانی شاہین, سائمہ اظہر, سنوبر مسعود, صوفیہ خان جی. اور نام میرے سامنے اتنے زیادہ ہیں لیکن اب ان پہ کٹ لگا ہوا ہے, جس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ کلاس لینا چھوڑ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو لوگ ابھی آتے تھے اور کسی وجہ سے نہیں آ پا رہے وہ دوبارہ آنا شروع کر دیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کر دے. اور اگر کسی کی اٹینڈنس رہ گئی ہو تو وہ آپ لوگ کو بھی مارک کر سکتے ہیں. اور آج کا ہمارا اسکیڈول کچھ اس طرح ہے, لیسن لینتھی ہے کافی, اور بارک اللہ آج پھر ہم ایک نئی سورہ شروع کر رہے ہیں. اور کیسے اب صورتوں کا سفر بھی لمبا, اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیات بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اپنے اندر بہت بڑا مفہوم لیے ہوئے. آج ہماری ٹرانسلیشن بھی ہوگی جو آج ہم سورہ مومن ہم نے شروع کی ہوئی ہے. میرے ذہن میں تھا کہ آج ہم نے نئی سورہ شروع کرنی, سورہ مومن ہم نے شروع کی ہوئی ہے الحمدللہ. اور اس کا آج جو لیسن ہے ٹرانسلیشن کافی لمبی ہے, اس لیے آپ لوگ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیے گا, اور ساتھ ساتھ ضرور لکھیے گا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے مور بنے گی, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہمارے لیے گواہی بنا دیں گے کہ ہم نے ان کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. تو شروع کرتے ہیں سورہ مومن لیسن نمبر 231. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شروع کرتے ہیں.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 231, آیت نمبر 36 سے 85, سورۃ المومن. لیسن نمبر 231, آیت نمبر 36 to 85, سورۃ المومن. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وقال فرعون, اور کہا فرعون نے, یا حامان, اے حامان, ابن لی, بنا میرے لیے, سرحن, ایک محل, سواد راہ. لعلی, تاکہ میں, ابلغ الاسباب, میں پہنچ سکوں راستوں میں. سین بابا. اسباب السماواتی, آسمانوں کے راستوں پر. فاطلع, پھر میں جھانک کر دیکھوں. الى الہ موسیٰ, طرف موسیٰ کے الہ کے. وانی لاظنہ, اور بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں اس کو.
کاذباً جھوٹا، وکذالک اور اسی طرح، زجینا خوبصورت بنا دیا گیا، لفرعون فرعون کے لیے، سوء عملہ اس کا برا عمل، وصد و روک دیا گیا، عن السبیل راستے سے، وما اور نہیں، قید فرعون نہ چال فرعون کی، الا مگر، فی تباب ہلاکت میں، تابابا، وقال الذی اور کہا اس شخص نے، آمنا جو ایمان لایا، یا قوم اتبعونی اے میری قوم پیروی کرو میری، اہدکم میں رہنمائی کروں گا تمہاری، سبیل الرشاد درست راستے کی طرف، یا قومی اے میری قوم، انما بے شک، ہذہ الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی، متاع چند روز کا فائدہ ہے، میم تا عین، وَإِنَّ الْآخِرَةَ اور بے شک آخرت، ہی دار القرار وہ گھر ہے قرار کا، من عمل سیئتاً جو عمل کرے برے، فلا یجزا تو نہ بدلہ دیا جائے گا، الا مگر، مثلہا ماند اسی کے، ومن عمل صالحا اور جو عمل کرے اچھے، من ذکرن خواہ وہ مرد ہو، او انسا یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ داخل ہوں گے جنت میں، يُرْزَقُونَ رزق دیے جائیں گے، فیہا اس میں، بغیر حساب بغیر حساب، ویا قومی اور اے میری قوم، ما لی ادعوکم کیا ہے میرے لیے میں بلاتا ہوں تم کو، الن نجاتی طرف نجات کے، وتدعوننی اور تم بلاتے ہو مجھ کو، الن نار آگ کی طرف، تدعوننی تم پکارتے ہو مجھ کو، لأکفر کہ میں کفر کروں، باللہ اللہ کے ساتھ، وأشرک اور میں شریک ٹھہراؤں، بھی ساتھ اس کے، ما لیس لی جو نہیں ہے میرے لیے، بِهِ عِلْمٌ اس کا کوئی علم، وَأَنَا عَدْعُوكُمْ اور میں بلاتا ہوں تم کو، إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ طرف زبردست بخشش مانگنے والے کے، لا جرما نہیں کوئی شک، انما بے شک، تدعوننی تم بلاتے ہو مجھ کو، الیہی طرف جس کے، لیس لہو نہیں ہے اس کے لیے، دعوت ان کوئی دعوت یعنی پکار، فی الدنیا دنیا میں، ولا فی الاخرہ اور نہ آخرت میں، وانا اور بے شک، مردنا پلٹنا ہمارا، رو دال دال، اللہ اللہ کی طرف ہے، وان المصرفین اور بے شک حد سے بڑھنے والے، ہم اصحاب النار وہ آگ کے ساتھی ہیں یعنی آگ والے، فستذکرون پسن قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم جو میں تم کو کہہ رہا ہوں، وافوض اور میں سپرد کرتا ہوں، امری اپنا معاملہ، الی اللہ اللہ کی طرف، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بصیرم دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو، فوقاہ اللہ پس بچا لیے اس کو اللہ نے، سیئاتی برائی سے، ما مکرو جو انہوں نے چالیں چلی، وحاکا اور گھیر لیا، بیال فرعون آل فرعون کو، سوء عذاب برے عذاب نے، النار آگ، یعرضون وہ پیش کیے جاتے ہیں، عین را دوت، علیہا اس پر، غدو و عشیہ صبح اور شام، غین دال و اور عین شین جا، ویوم تقوم الساعۃ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، کیا کہا جائے گا، ادخلو داخل کرو، آل فرعون آل فرعون کو، اشد العذاب زیادہ سخت عذاب میں، و اور اس جب، یتحاجون وہ باہم جھگڑیں گے، فی النار آگ میں، فیقول الضعفاء تو کہیں گے کمزور لوگ، ضاد عین فاء، للذین ان لوگوں سے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، انا کنا بے شک ہم تھے، ہم لکم تمہارے لیے، تبعاً تابع، فہل انتم تو کیا تم، مغنونا تم بچانے والے ہو، انا ہم کو، نصیبم من النار ایک حصے سے آگ کے، قال الذین استکبروا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا بے شک ہم، کل فیہا سب کے سب اس میں ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، قد تحقیق، حکمہ فیصلہ کر چکا وہ، بین العباد بندوں کے درمیان، وقالا اور کہیں گے، الذین وہ لوگ، فی النار جو آگ میں ہوں گے، لی خزانتی اہلکاروں کو، ح ز نون جہنم جہنم کے، ادعوا ربکم پکارو اپنے رب کو، یخفف ہلکا کر دے، خفافا انا ہم سے، یومن ایک دن، من العذاب عذاب میں سے، قالو وہ کہیں گے، اولم تکو کیا بھلا نہ تھے، تأتیکم آئے تمہارے پاس، رسولکم تمہارے رسول، بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، قالوا بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں، قالوا فدعوا وہ کہیں گے پس دعا کرو، وما دعاء الکافرین اور نہیں دعا کافروں کی، الا فی دلال مگر گمراہی میں، گم ہونے والی، انا بے شک ہم، لننصرو البتہ ہم مدد کرتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، یوم یقوم الاشہاد اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ، یوم جس دن، لا ينفع الظالمین نہ نفع دے ظالموں کو، معذیرتہم ان کی معذرت، عین ذال را، ولہم اللعنت اور ان کے لیے لعنت ہے، لام عین نون، ولہم اور ان کے لیے، سوء الدار بدترین گھر ہے، ولقد آتینا اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسیٰ الہدا موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، واورثنا اور وارث بنایا ہم نے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، الکتاب کتاب کا، ہدم جو ہدایت، و ذکرا اور نصیحت تھی، لِأُولِ الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے. فَصْبِرْ پس صبر کیجئے. اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ بے شک وعدہ اللہ کا حق سچا ہے. وَاسْتَغْفِرْ اور بخشش مانگیے. لِذَنْبِكَ اپنے قصور کے لیے. وَسَبِّحْ اور تسبیح کیجئے. بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی حمد کے ساتھ. بِالْعَشِيِّ شام کو یعنی پچھلے پہر. والابکار اور صبح کو یعنی پہلے پہر. با کاف را اس کا روٹ ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ. یجادلون جو جھگڑتے ہیں. فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں. بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے. اتاہم آئی ان کے پاس. ان فی صدورہم نہیں ان کے سینوں میں. سواد دال را روٹ ہے صدور کا. الا مگر کبرن تکبر یا بڑائی. ما ہم نہیں وہ. ببالغیہ پہنچنے والے اس کو. بالمغین ٹوٹ ہے. فاستعذ باللہ پس پناہ مانگیے یا پناہ طلب کیجئے اللہ کی. انہو بے شک وہ. هو السميع البصير وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات یقیناً پیدائش آسمانوں کی. والارض اور زمین کی. اکبر زیادہ بڑی ہے. من خلق الناس انسانوں کی پیدائش سے. وکنا اور لیکن. اکثر الناسی اکثر لوگ. لا یعلمون علم نہیں رکھتے. وما یستوی اور نہیں برابر ہو سکتے. الاعمى اندھا. والبصیر اور دیکھنے والا. والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے. وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے. ولا اور نہ. المسیء بدکار برے کام کرنے والے. سین و حمزہ روٹ ہے اس کا. قلیلا ما کتنا کم. تتذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو. ان الساعت بے شک قیامت کی گھڑی. لآتیت البتہ آنے والی ہے. لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں. رایب ولکن لیکن. اکثر الناسی اکثر لوگ. لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے. وقال ربکم اور کہا تمہارے رب نے. ادعونی پکارو مجھ کو. استجب لکم میں جواب دوں گا تمہارے لیے. اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ يَسْتَكْبِرُونَ جو تکبر کرتے ہیں عَنْ عِبَادَتِ میری عبادت سے سَيَدْخُلُونَ عَنْ قَرِيب وہ داخل ہوں گے جَهَنَّمَ جَهَنَّم میں داخرین ذلیل و خوار ہو کر دال خارو اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جس نے جعل بنائی یا جس نے بنائی لکم اللیل تمہارے لیے رات لتسکنوا فیہ تاکہ تم سکون پاؤ اس میں سین کاف نون والنہارا اور دن مبصرا روشن با سوادر ان اللہ بے شک اللہ تعالی لذو فضل البتہ فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے ذالکم اللہ یہ ہے اللہ ربکم رب ہے تمہارا خالق پیدا کرنے والا کل شیء ہر چیز کا لا الہ الا ہوا نہیں کوئی الہ مگر وہی فانا تؤفکون تو کہاں سے تم بہکائے جاتے ہو کذالک اسی طرح یؤفک الذین پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ حمزہ فا کف کانو جو ہیں بآیات اللہ اللہ کی آیات کا یجہدون انکار کرتے جیم حادال اللہ اللہ الذی وہ ذات ہے جعل جس نے بنایا لکم الارض تمہارے لیے زمین کو قرارن قرار والسماء اور آسمان کو بنا ان چھت وصورکم اور صورت بنائی تمہاری سواد وورا فاحسن تو اچھی بنائی صورکم صورتیں تمہاری ورزقکم اور رزق دیا تم کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ذالکم اللہ یہ ہے اللہ ربکم رب تمہارا فتبارک اللہ پس بابرکت ہے اللہ باراکف رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا هو الحی وہ زندہ ہے لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی فدعوہ پس پکارو اس کو مخلصین خالص کرتے ہوئے خالام سواد لہ الدین اسی کے لیے دین کو الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا قل کہہ دیجئے انی بے شک میں نہی تو میں روکا گیا ہوں نون ہایا ان یہ کہ عبودا میں عبادت کروں الذین ان ہستیوں کی تدعونا جنہیں تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا لما جب کہ جاءنی البینات آ گئی میرے پاس کھلی نشانیاں من ربی میرے رب کی طرف سے وامرتو اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسلم کہ میں اسلام لاؤں لرب العالمین رب العالمین کے لیے هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو من تراب مٹی سے ثم من نطفتن پھر نطفے سے ثم پھر من علقتن جمے ہوئے خون سے عین لام کاف ثم یخرجکم پھر نکالتا ہے تم کو طفلن بچے کی شکل میں توئے فالام پھر تاکہ تم پہنچو اشدکم اپنی جوانی کو ثم لتکونو پھر تاکہ تم ہو جاؤ شیوحن بوڑھے شین یا خا ومنکم اور تم میں سے من یتوفا کوئی جو فوت کیا جاتا ہے وفا یا من قبل اس سے پہلے ولتبلغوا اور تاکہ تم پہنچو بالام غین اجل مما ایک مقرر وقت کو ولعلکم اور تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے فَإِذَا پھر جب قَدَى أَمْرًا وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا فَإِنَّمَا تو بے شک یقولو کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جاؤ فیکون تو وہ ہو جاتا ہے الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا الالذین ان لوگوں کی طرف یجادلونا جو جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں انا یصرفون کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں سواد رافا الذین وہ لوگ کذبو جنہوں نے جھٹلایا بالکتابی کتاب کو وبما ارسلنا به اور ساتھ اس کے جو بھیجا ہم نے ساتھ اس کے رسولنا اپنے رسولوں کو فسوف یعلمون تو ان قریب وہ جان لیں گے اذ الاغلال جب توک ہوں گے غین لام لام فی اعناقہم ان کی گردنوں میں عین نون قاف والسلاسل اور زنجیریں سین لام لام یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے سین ہا با فی الحمیم کھولتے ہوئے پانی میں ثم في النار پھر آگ میں یسجرون وہ جھونکے جائیں گے. سین جیم را. ثم قیل لهم پھر کہا جائے گا ان کو اینما کہاں ہے جن کو کن تم تھے تم تشرکون تم شریک ٹھہراتے من دون اللہ اللہ کے سوا سے قالو وہ کہیں گے دلو انا گم ہو گئے ہم سے بلم بلکہ نہ نکن تھے ہم ندعو ہم پکارا کرتے من قبل شیا اس سے پہلے کچھ بھی کذالک اسی طرح یدل اللہ بھٹکاتا ہے اللہ الکافرین کافروں کو ذالکم یہ بات بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم تفرحون تم خوش ہوتے فارحا فی الارض زمین میں بغیر الحق کی بغیر حق یعنی نہ حق وبما کنتم اور بوجہ اس کے جو تھے تم تم رہون اتراتے تم میم راحا ادخلو داخل ہو جاؤ ابواب جہنما جہن دروازوں میں خالدین ہمیشہ رہنے والے فیہا اس میں فبئسا تو کتنا برا ہے مثوى المتکبرین ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا سا واو یا روٹ ہے مسوا کا فصبر پس صبر کیجئے ان نواد اللہ ہی بے شک وعدہ اللہ کا حق کن سچا ہے فاما پھر اگر نورین کا ہم دکھائیں آپ کو را حمزہ یا بعد الذی باس وہ چیز نعدہم ہم ڈرا رہے ہیں ان کو جس سے او نتوفینک یا ہم فوت کر دیں آپ کو فإلینا یرجعون تو ہماری طرف ہی وہ سب لوٹائے جائیں گے ولقد ارسلنا اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسولن کئی رسول من قبلی کا آپ سے پہلے من ہم ان میں سے بعض ایسے ہیں من قصصنا جن کو بیان کیا ہم نے قاف سواد سواد علی کا آپ پر ومن ہم اور بعض ان میں سے ایسے ہیں من لم نقصص جن کو ہم نے نہیں بیان کیا علی کا آپ پر وما کانا اور نہ تھا یعنی اختیار لرسول ان کسی رسول کے لیے ان یاتیا کے لیے آتا بیایتن کوئی نشانی الا باذن اللہ مگر ساتھ اللہ کے اذن کے فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ گیا امر اللہ حکم اللہ کا قضی بالحق فیصلہ کر دیا گیا ساتھ حق کے وخسرہ اور خسارے میں پڑ گئے ہنالک المبطلون وہاں غلط کار بات و اعلام اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جعل جس نے بنائے لکم الانام تمہارے لیے مویشی لترکبو تاکہ تم سواری کرو. راکافبا منہا ان میں سے باز پر. ومنہا تاکلون اور ان میں سے تم کھاتے ہو. حمزہ کاف لام. ولکم اور تمہارے لیے. فیہا منافع ان میں سے کچھ فائدے ہیں. نون فا عین. ولتبلغوا اور تاکہ تم پہنچو. علیہا ان پر. حاجتن حاجت کو. فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے. سواد دال رو. وعلیہا اور ان پر. وعلی الفلکی اور کشتیوں پر. فا لام کاف. تحملون تم سوار کیے جاتے ہو. ویریکم آیاتہ اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں. فأیّا پس کون سی. آیات اللہ کی نشانیوں کا. تنکرون تم انکار کرو گے. نون کافرا. افلم یسیرو کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے. فی الارضی زمین میں. فینظرو تو وہ دیکھتے. کیف کانا کس طرح ہوا. عاقبت الذین انجام ان لوگوں کا. من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. کانو تھے وہ. اکثر کثرت سے. منہم ان سے. و اشد اور زیادہ شدید. قوتن قوت میں. و آثارن اور آثار کے اعتبار سے. فی الارضی زمین میں. فما اغنا پس نہ کام آیا. انہم ان کو. ما کانو یکسبون جو کچھ تھے وہ کمائی کرتے. فلما تو جب. جاءتہم آئے ان کے پاس. رسولہم ان کے رسول. بالبیناتی ساتھ روشن دلائل کے. فرحوا تو وہ خوش ہوئے. بما عندہم ساتھ اس کے جو ان کے پاس تھا. من العلم علم میں سے. وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو. ما کانو جو تھے وہ. بہی یستہزئون اس کو مذاق اڑاتے. فلما پھر جب. رأوا انہوں نے دیکھا. بأسنا ہمارا عذاب. قالوا انہوں نے کہا. آمنا ہم ایمان لائے. باللہ اللہ پر. وحدہ اکیلے اسی پر. وکفرنا اور کفر کیا ہم نے. بما کننا ساتھ اس کے جو تھے ہم. بھی ساتھ اس کے. مشرکین شرک کرنے والے. فلم یکو پس نہ دیا تھا. ینفعہم ان کو نفع. ایمانہم ان کے ایمان نے. لما رأو جب انہوں نے دیکھا. بأسنا عذاب ہمارا. با حمزہ سین. سنت اللہ ہی سنت اللہ کی یعنی طریقہ. التی وہ جو. قد خلت تحقیق گزر چکا. فی عبادی ہی اس کے بندوں میں. وخسیرا اور زان اٹھایا. هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ اس جگہ کافروں نے. تلاوت سنیں گے انہی آیات کی.
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما
ولهم سوء الدار. ولقد
واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم توفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون
وقال فرعون يا هامان فرعون نے کہا اے حامان یہ جو یا ہے نا یہ خطاب کی ہے یا حامان کیا کرو تنبنی لی بناؤ میرے لیے سرحن ایک محل یعنی اونچی عمارت کیوں لعلی ابلغ الاسباب تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں کون سے راستے اسباب السماوات آسمانوں کے دروازے پھر کیا کروں فأطلع إلى إله موسى تو میں جھانک لوں موسا کے الہ کو وإني لأظنه كاذبا حالانکہ میں تو اس سے جھوٹا ہی خیال کرتا ہوں یہ اس نے مذاق اڑایا تھا حامان اس کا وزیر تھا اور مرد مومن کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوا بلکہ تکبر نے بات سمجھ ہی نہ آنے دی اور اس طرح کی باتیں کرنے لگا کہ بس ایک دفعہ مجھے موقع دو میں جاتا ہوں اور اس کی بات پہ کہ اوپر آسمانوں پہ ایک رب ہے اور وہ جھانکتا ہے اور وہ سب معاملات کو کرتا ہے لاؤ ذرا میں جھانک کے آؤں یہ سراسر تمسخر کی بات تھی سورت قصص آیت 38 میں بھی ہم اس کی تفصیل دیکھ چکے اور وہاں بھی آپ کو ایک واقعہ غالباً سنایا تھا کہ جس نے اللہ پہ شک کیا اور ایک ایسا بادشاہ تھا کسی بھی کمیونسٹ کنٹری کا اور جب جہاز میں تھا مسلمان بھی کوئی وہاں موجود تھا رپورٹر جیسے ہوتے ہیں جرنلسٹ، تو مذاق سے اس کو کہنے لگا کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ خدا اوپر ہے گاڈ، دکھاؤ مجھے کدھر ہے. تو اس نے یہی کہا کہ وزیر اعظم یا جو بھی تھا وہ، کہ آپ ذرا کھڑکی کھول کے جہاز باہر دیکھیں تو آپ کو سامنے ہی دیکھے گا. یہ کیا باتیں ہیں، یہ نڈر ہونے کی باتیں ہیں نا. جب اللہ کا خوف نہیں آتا نا تو بندہ ایسی باتیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس پہ کمنٹ بھی وہی دیا کہ وَقَذَلِكَ زُجِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ. اسی طرح فرعون کی بدعملی اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک لیا گیا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. اور فرعون کی چال بازی میں اس کی اپنی ہی تباہی چھپی ہوئی تھی. تباب کا لفظ خسارے کے لیے آتا ہے. تبت یدا بی لہبم و تب، وہ بھی اسی سے تا با با اس کا روٹ ہوتا ہے تبا. یعنی فرعون نے جو راہ اختیار کی اس کا برا ہی نتیجہ نکلا. اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، کسی کے لیے جو گڑھا کھوتا ہے وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے، بالکل وہی مطلب ہے. اس نے آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ کے جھانکنے کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کو سمندر کے پانی میں ڈبو دیا. تو تکبر کرتا ہوا جتنا اوپر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نیچے رکھے گا. اور یہ کام اس کو اچھے لگے، یہ ظلم و ستم، یہ موسیٰ کی مخالفت، اس کا حسن تدبیر کہہ رہا ہے. جب بندے کی مت ماری جاتی ہے نا تو اس کو غلط کام بھی لگتا ہے. دیکھیے، ایک چیز اچھی نہ ہو تو سبھی کہتے ہیں اچھی نہیں، آپ بھی مان جائیں. لیکن ظلم یہ ہے کہ ایک چیز خراب ہو، اچھی بھی نہ ہو، سارے اس کو خراب کہیں اور آپ کے نہیں بہت مزے کی، دیکھو کتنا اچھا ٹیسٹ ہے، دیکھو جلنے کا ٹیسٹ کتنا مزے کا آ رہا ہے. یہ ڈھیٹ پنے کی باتیں ہوتی ہیں نا، جب انسان غلطی نہ مانے. نہ مانے، اللہ منوا لیتا، اس کو پتا، پھر دوبارہ مرتے مومن کی بات ہے. وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعون یهدکم سبیل الرشاد، میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتا دوں گا. فرعون نے کہا تھا میں دکھاتا ہوں، اس نے کہا اب میں تمہیں صحیح دکھاتا ہوں، صحیح راہ میں تمہیں دکھاؤں گا. کیا فرعون کے مقابلے میں کہہ رہا تھا؟ نہیں، لوگوں کو صحیح راستہ بتا رہا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا، کسی کو آپ بتاتے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں، تو پھر اس کا ایک اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کو ٹھیک چیز بھی تو بتا دے. اب فرعون کی چالیں جن میں وہ گھر گیا، دل میں سمجھ چکا تھا کہ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اوپر اوپر سے بس اپنے اقتدار اور اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ایسی باتیں کر رہا تھا. اب اس کے جواب میں یہ مرد مومن کیا لوگوں کو صحیح راستہ نہ بتاتا؟ یقیناً بتانا چاہیے تھا. اب کھل کے سامنے آتا ہے. اب وہ وقت ہے کہ جب فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ شخص جو ہے اب اسلام قبول کر چکے ہیں. اور کون سا سبیلا رشاد ہے؟ یا قومی انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ ہے. وان الاخرت ہی دار القرار، اور ہمیشہ کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، قرار تو وہیں جا کے آئے گا. جس کو دنیا میں بے چین کیا گیا اللہ کے راستے میں، وہ وہاں جا کے قرار پا لے گا. اور آخرت کے مقابلے میں تو ایسے ہے کہ جیسے صبح یا شام کی ایک گھڑی. اور آخرت کو دار القرار کیوں کہا؟ کیونکہ جو وہاں چلا گیا اس کو کبھی زوال نہیں، کبھی فنا نہیں، کسی کو وہاں سے نکلنا نہیں. کوئی جنت میں گیا، جہنم میں، سعید بنا یا شقی بنا، دونوں صورتوں میں اب موت نہیں ہے. اسی لیے وہ دار القرار ہے. اور اللہ کرے کہ ہمارے لیے وہ اچھا دار القرار ہو، جنت والا قرار گاہ ہو. من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلہا، پس جو کہ برا عمل کرے گا وہ اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اور جو کوئی نیک کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، پس ایسے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور بے حساب رزق دیے جائیں گے. کتنی سیدھی سادی باتیں ہیں اس کی اور دل میں اترنے والی. عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں. سورۃ نحل آیت 97 میں بھی آتا ہے، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو کہ عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو ہم اس کو زندگی دیں گے حیاتن طیبہ پاکیزہ زندگی اور ہم ان کو ان کا اجر دیں گے اس سے اچھا جو وہ کرتے تھے. اللہ اکبر, یعنی جو کرتے تھے ان کو وہی دیا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ کچھ کو دنیا میں پہ مل جاتی ہے کچھ کو آخرت میں ملے گی, اور دنیا میں تو نقد مل ہی جاتی ہے حیاتن طیب کی صورت میں, اور وہاں جا کے پھر اضافے ہی اضافے, ایکسٹرا بونس. اور بات بھی واضح ہے کہ اچھے کام کرو گے تو اچھی جزا, برے کرو گے تو بری جزا. ویا قومی مالی ادعو کو ملن نہ چاہتی وتد او ننی النار. اور اے میری قوم, کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. دیکھیے مرد مومن کے دل میں کتنا درد لوگوں کے لیے. پہلے لوگوں کے دل نرم کیے, آخرت کی بات بتائی. چار دن کی دنیا عیش سے گزرے یا تنگی ترشی سے گزرے, گزر ہی جائے گی نا. فکر تو اس آخرت کی کرو کہ جو ہمیشہ ہے اور لازوال ہے. وہاں پکڑے گے تو کیا ہوگا. اور اب تبلیغ, قرآن اور سنت, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت, اس پر ایمان لے آؤ, نیک عمل کرو. دیکھو آج اگر تم اس سے ہٹ جاتے ہو تو کل کیا رہے گا. آج جس بات کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, یہ نجات کی دعوت ہے, یہ سبیل النجات ہے, یہ فلاح کا راستہ ہے. آج مان جاؤ گے تو آگ سے بچ جاؤ گے, اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. کیسی بات کرتے ہو, یعنی آگ کی طرف کیسے, یعنی اگر تمہارے عقائد پہ چلوں گا تو پھر میں بھی تو آگ کا ایندھن بن جاؤں گا نا. تدوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم وأنا أدعوکم إلی العزیز الغفار. تم مجھ کو بلاتے ہو تاکہ میں اللہ سے کفر کروں اور ایسی چیزوں کو اس کا شریک بناؤں جن کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں, اور میرا کیا حال ہے. وأنا أدعوکم إلی العزیز الغفار, حالانکہ میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جو سب پر غالب اور بخشنے والا ہے. دوسرے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا, اولئک یدعون الی النار. اور اللہ کے لیے کیا تھا, واللہ یدعو الی الجنہ. مشرک لوگوں سے نکاح کے سلسلے میں یہ آیت آئی تھی. اس سے لگتا ہے کہ دنیا میں ہر وقت دو دعوتیں موجود ہیں, ایک آگ کی طرف لے جانے والی اور ایک جنت کی طرف لے جانے والی. ہر بندہ آنکھیں کھول کے چلے, کس کے پیچھے چل رہا ہوں, کیا کرنے والا ہوں. اگر صحیح پہ چلوں گا تو صحیح راستے پہ پہنچوں گا, اور غلط پہ چل کے کبھی ٹھیک جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا. اور شرک کی بات ہے یہاں بھی, پہلے کفر پھر شرک, اور اس کے جواب میں کہ العزیز اور الغفار. کتنی پیاری صفات ہے نا, غالب اور بخشنے والے کو چھوڑ کر میں دوسروں کو خدا مانوں. نہیں, لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین ہم اصحاب النار. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اسے پکارنے کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں, اور یہ کہ ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے دوزخی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں بار بار مصرف, اسراف, یہ لفظ بہت آ رہا ہے, کیونکہ حدوں سے بڑھنا ہی ہے نا اصل میں, کہ عاجز مخلوق کو اللہ کے اختیارات اور تصرفات میں شریک بنا لینا. شرک کرنا بھی تو اسراف ہی ہے نا, اللہ کی طاقت کو دوسرے انسانوں میں ڈھونڈنا اور یا خود اپنے آپ کو خدا بنانا. دلیل پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کوئی ہے ایسا جس کے آگے میں جھکوں, کوئی دلیل, کوئی عقلی, کوئی نقلی, کوئی سورج, کوئی چاند, کس کے آگے سر جھکاؤں, کوئی مجھے اس کی ریزن تو بتاؤ, کوئی اس کی بنیاد ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے. اور ایسوں کی طرح پکارتے ہو کہ جو پکار کا جواب بھی نہ دے. سورۃ الفاتحہ آیت 14 میں آتا ہے, ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اگر تم ان کو پکارو نہیں وہ سنیں گے تمہاری پکار کو، اور اگر وہ سنیں تو جواب نہ دے سکیں گے تم کو، اور قیامت کے دن وہ کفر کریں گے تمہارے شرک کے بارے میں، اور نہیں تم کو خبریں دے گا کوئی خبیر جیسی، یعنی جو باتیں آج دنیا میں اللہ نے تمہیں بتا دی ایسا کچھ نہیں کوئی اور بتائے گا. اور اب دیکھیں کہ اب اس کے پیغام کا ایک بالکل پرائم ٹائم آ رہا ہے. سارے دلائل دل سوز باتیں کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتا ہے اور ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہیں اس کی باتیں. فستذکرون ما اقول لکم، جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے. فوفوض امری الی اللہ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے آخر اس کی بات کی بات، کہ اب میں تو اپنے اخلاص کی آخری بات کہہ چکا، اب تم نہیں مانتے تو پھر لگ جائے گا پتہ. جیسے بڑی دکھی ماں یا باپ جس کا بچہ اس کی سنتا ہی نہیں، تو ماں کہتی اچھا بچہ کبھی یاد کرو گے، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کبھی کوئی ماں تھی جو تمہیں بلاتی تھی، یاد کرتی تھی. کیونکہ جب ماں باپ ہوتے ہیں نا تو اس وقت کوئی قدر نہیں کرتا، لیکن جب وہ نہیں ہوتے تو کوئی کہتا ہے ہم دیر سے جائیں گھر، جلدی جائیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں. اور ایک وقت تک ڈرتے ہوئے جاتے تھے کہ امی یا ابو ناراض ہوں گے یا غصہ کریں گے، اس وقت وہ چپتا تھا، آزادی اچھی لگتی تھی. اور جب کوئی بلانے والا ہی نہیں رہتا تو پھر کیا، پھر انہیں کو یاد کرتا انسان. اسی طرح عموماً لوگ اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتے، وقت میں ان کو دکھی کرتے ہیں، ان کو رلاتے ہیں، ان کی باتوں کی قدر نہیں کرتے، لیکن کل جب وہ نہیں ہوتے تو پھر کہتے ہیں ہائے کوئی ہوتا تو ہمیں سمجھاتا، اچھے ہی تھے بےچارے. اور خاص طور پہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے نا، پھر اس کے بارے میں دیکھا کریں لوگوں کے جملے، اچھے بےچارے مرحوم، تو آپ نے ان مرحوم کے ساتھ کیا کیا. عموماً زندگی میں لوگ نہیں بات مانتے، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ مرد مومن نے یہ بات جان ہتھیلی پہ رکھ کر کی. اس کو پتا تھا کہ فرعون مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. اور اسے یہ بھی پتا چلتا کہ یہ مرد مومن کسی معمولی عہدے پہ فائز نہیں تھا، بلکہ انتہائی نازک اور ذمہ دارانہ منصب پر فائز تھا، جسے فرعون بھی فوری طور پہ گرفتار نہیں کر سکا. ورنہ کوئی دوسرا اتنا بول سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں. کیونکہ فرعون کو یہ پتا تھا کہ موسیٰ کی دعوت اب اس کے محل کے اندر آ چکی ہے. اب یہ صرف ایک مرد مومن ہی نہیں رہا، پیچھے پوری فوج ہے. آج اگر اس مرد مومن پر ہاتھ ڈالا تو میرے تخت کو خطرہ ہوگا، پیچھے اندر سے کتنے لوگ اس کے ساتھ مل چکے ہیں. آخر دنیا بھی کام کرنے والوں کو سمجھ تو ہوتی ہے نا، ایسا نہ ہو کہ فوراً اس کو پکڑوں اور ایسا ہنگامہ اٹھ جائے کہ جس پہ قابو ہی نہ پایا جا سکے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر انسان جان کی بازی کھیل کر جب حق کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کتنی کرتا ہے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، بہت پیاری لگتی ہے یاد، کبھی یاد کرو گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہی تھی کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. انما اشکو بسی وحسنی اللہ، حقیقت یہ کہ اپنے معاملے اللہ کے ہاتھ میں دے کے سکھ اور چین کی نیند آتی ہے، پھر ہی بندہ سکون سے سوتا ہے، اور یہ چیز پھر انسان کو دکھی نہیں ہونے دیتی، غمزدہ نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں، جان تو ویسے ہی جانی، یہاں سے اٹھ کے ویسے ہی نیچے اترے تو جان چلی جائے، تو وہ جان تو بڑی قیمتی ہو گئی نا جو اللہ کے راستے میں چلی گئی. بس وہ مالک قبول کر لے. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، بس بچا لیا اسے اللہ تعالی نے ان اذیتوں سے جن کے پہنچانے کا انہوں نے ہیلا کیا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور ہر طرف سے گھیر لیا فرعونیوں کو سخت عذاب نے. کون سا عذاب تھا یہ؟ دوزخ کی آگ پیش کیا جاتا ہے ان کو اس پر، غدوم و عشیہ، صبح اور شام، اور یوم تقوم الساعۃ، اور جس روز قائم ہوگی قیامت۔ حکم کیا ہوگا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم دیا جائے گا کہ اب داخل کر دو فرعون کو اس سے بھی زیادہ شدید عذاب میں۔ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ کون سا عذاب ہے جو فرعونیوں کو دیا جا رہا ہے؟ عذاب قبر کی دلیل ہے۔ یہ جو لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں سے اس کی دلیل دکھائیں، ان کو یہ آیت دکھا دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے ڈوبنے اور اس کے گروہوں لشکروں کے ڈوبنے کی بات کی۔ یہ اس بندے کی جان لینے کے در پہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ شخص تو برملا دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، کہا کہ اس کو مروا۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس نے اپنا معاملہ کیا اور کہنے لگا کہ جو بھی تم کرو گے میں کروں گا۔ پہاڑوں کی طرف نکلا، پہاڑوں نے اس کو بنا دے دی، اور فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں بچا سکتا دوسروں کی برائیوں سے، بالکل بچا سکتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ پہ معاملہ ڈال کے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کل اگر آنکھوں میں دھول جھونک دی تھی نا کفار کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تھے، آج بھی اللہ ایمان والوں کو بچا سکتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ آپ کرنا چاہیے؟ تو النار یوردون اردا سے ہے، آگ پہ وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کی شکل میں ہر روز صبح اور شام دو مرتبہ جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں، اور جہنم کو دکھلا کر ان سے کہا جاتا ہے تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ یہ ابن ابی حاتم کی اور عبد الرزاق اور مصری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابن عمر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں صبح و شام اس کو وہ مقام دکھلایا جاتا ہے جہاں قیامت کے حساب کے بعد اس کو پہنچنا ہے، اور یہ مقام دکھلا کر اس کو روزانہ کہا جاتا ہے کہ تجھے آخر کار یہاں پہنچنا ہے۔ اگر یہ شخص اہل جنت میں سے ہے تو اس کا مقام جنت اس کو دکھلایا جائے گا، اور اہل جہنم میں سے ہے تو اس کا مقام جہنم اس کو دکھلایا جائے گا۔ تو لہذا النار یوردون علیہا، اس آیت کو عذاب قبر کی دلیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ جو نہیں مانتے وہ ویسے یہ دیکھ کے بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ جو نہیں مان رہے ہوتے نا وہ کوئی دلیل کی بنیاد پہ نہیں مانتے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی تک بندی کر لیں گے۔ تو یہاں عالم برزخ کے عذاب کی بات ہے۔ فرعونیوں کی عادات کیا تھی؟ کہ جب ان کا کوئی مرتا تھا نا تو وہ اپنی ساری دولت اپنے ساتھ لے کے مرتے۔ اسی طرح فرعون اپنی پسندیدہ بیویوں کو اپنے ساتھ دفن کراتے، اپنی لونڈیوں کو کراتے، پھر جو ان کا گھر کا سارا ساز و سامان ہوتا تھا نا وہ جمع کر کے ایک قبر بنتی ہے۔ جو پیرامڈ ہے نا، اپنے تصویروں میں دیکھے ہوں گے، ایجپٹ کے بہت بڑے ہوتے ہیں، اتنے اس ہال سے بھی بڑے ہوں گے، تو اس کے اندر پورے ان کے گھروں کا سامان ہوتا تھا۔ اچھا، جب سارے گھر کا سامان کر لیتے تھے نا تو ساتھ کشتی بھی ایک دفن کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ ان کا ایک اپنا مت بن چکا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد میت کو کچھ سمندر پار کرنے پڑتے ہیں، تو اندر کشتیاں لے کے جاتے تھے کہ پھر وہ سمندر کشتی پہ پار کرے۔ سامان اس سوچ سے رکھتے تھے کہ جب وہاں جائیں گے تو اس کی ضرورت پڑے گی۔ من پسند بیویاں، اپنی لونڈیاں، اپنے پسندیدہ غلام، ان سب کو ایک جگہ دفن کراتے تھے کہ جب ہم اگلی جگہ پہ جائیں گے تو بچ جائیں گے۔ ہوا کیا؟ آج ممیز تو میوزیمز کی شان گئی، لوگوں کے لیے ڈالرز بن گئے، دکھا دکھا کے لوگ ٹورسٹوں سے پیسے لو، اور سونا چاندی کشتیاں گھر سارے چور لوٹ گئے۔ کس بات کی سزا تھی؟ کہ انہوں نے آخرت کے بارے میں خود ساختہ عقیدہ رکھا۔ یاد رکھیے کہ جب لوگ آخرت کے بارے میں خود ساختہ عقیدے بنا لیتے ہیں نا تو ہمیشہ عمل میں کمی آتی ہے۔ جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں فلاں بچا لے گا، فلاں کی سفارش، فلاں کی بات، کون نے کیا کرے اتنی، ہاں؟ تو انہوں نے اعمال جمع کرنے کی بجائے سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ اگر اس کی جگہ اعمال جمع کیے ہوتے کوئی چوری کر سکتا تھا؟ بس آپ دیکھیے کہ میں اپنے پیچھے اگر اپنی قبر میں اتنا مال بھی چھوڑ دوں یا اپنے پیچھے چھوڑ دوں، آج اگر اس کو اپنے حال پہ ہم دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں کتنا مال اسباب رکھتے ہیں اور پھر چھوڑ جاتے ہیں، چوری ہو گیا نا، ہمارے ہاتھ سے تو گیا نا، چاہے بعد میں کوئی اس کا استعمال کرے نہ کرے۔ اس کی جگہ اگر ہم نے اپنے اس مال سے اعمال خریدے ہوتے، لکھیے ذرا یہ جملہ، مال سے اعمال جمع کرنے ہیں، کیا لگے گا اس کے اندر؟ الف اور عین لگا لیں بس۔ تو مال
اعمال میں بدل جائے گا. اچھے حال میں استعمال کریں گے تو اچھا عمل ہے اور برے حال میں استعمال کریں گے تو برا عمل ہے. کوئی چوری کر سکتا ہے مال کو؟ کبھی آپ نے سنا فلاں کی نیکیاں چوری ہو گئیں، فلاں کے گناہ چوری ہو گئے؟ کچھ نہیں چوری ہوتا. تو جب لوگ عقیدہ آخرت کے معاملے میں صحیح ربانی مسلک پہ ہوتے ہیں نا، تو وہ بالکل اعمال کی فکر کرتے ہیں، وہ متاع حیات دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ حق کا ساتھ دینے کی بجائے صرف ناموں کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ وہی ہے جو فرعون کے ساتھ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ میں ڈالا. آج بھی آپ دیکھیے کہ یہ سب ہو رہا ہے. کتنے سو سال ہو گئے، کتنی صدیاں ہو گئی فرعون کو ڈوبے اور مرے ہوئے، لیکن آج تک یہ ہو رہا ہے. اور جب قیامت قائم ہوگی پھر کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اب یہ عذاب جو ہے نا، یہ جہنم کا عذاب ہے. پھر ایک اور عجیب بات دیکھیے کہ فرعون ڈوبا تو پانی میں تھا اور یہاں آگ کی بات ہے. پتہ کیا چلا کہ قبر وہ قبر نہیں ہوتی جو ہمیں دکھتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض وہ پلین کے کریش میں مارے جاتے ہیں، تو ان کی تو لاش بکھر گئی، اب اس کو کیا کیا جائے؟ تو وہاں وہ معروف صحیح روایت یاد کر لیجئے کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ مجھے مرنے کے مار جب میں مروں گا تو مجھے جلا کے میری راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دینا. لوگوں نے ایسی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات کو جمع کرو. سب جمع ہوئے تو فرشتے کو کہا اس میں روح پھونکو، زندہ کر دیا. کہا کہ تجھے یہ کام کرنے کا کس نے کہا؟ وہ مسلمان شخص تھا. کہنے لگا اللہ صرف اس خوف سے میں نے یہ کہا کہ میرا جسم رہے گا، کچھ رہے گا تو تم مجھے عذاب دے گا، تو میں نے اپنے آپ کو ختم کرنا چاہا. کہا واقعی یہ بات تھی، اتنا خوف تھا میرا، تو جا تجھے کر دیا. سراسر کافرانہ عمل کیا لیکن اللہ نے بچا دیا. تو کیا اللہ راکھ کو نہیں جمع کر سکتا؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ پتوں کو جمع کرتا ہے، ہر پودے کو پتا ہے پچھلے سال اس پہ کون سا پتا لگا تھا، اس سال وہی لگنا ہے. کس رنگ کے پھول لگے تھے اسی کے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو لہٰذا کوئی ڈوب کے بھی مر جائے، عذاب جو ہوتا ہے نا یہ ہماری روحوں کو ہوتا ہے. یہ جب میں کہتی نا کہ میں آئی ایم، یہ کیا ہے بتا؟ یہ جسم نہیں ہے، یہ میری روح بول رہی ہے. جب انسان مرتا ہے نا تو جو روح کو عذاب ہوتا ہے نا، جسم سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے جسم میں قبر میں روح ڈالی جاتی ہے انسان کے جسم میں، لیکن جو بھی ثواب عذاب فائدہ خرابی نا، وہ ساری جو ہے وہ ہماری روحوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں قبر کے عذاب کو، صرف سمجھنے کے لیے ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے اور برزخ کے اندر یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے. تو آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے آپ کوئی بہت گہرا خواب دیکھیں. کبھی آپ نے کوئی برا خواب دیکھا؟ سانپ چپٹے ہوئے آپ کو، یا آگ پہ ہیں، یا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، یا لڑائی ہو رہی ہے، اس وقت آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ خواب میں؟ آپ کو ہی لگ رہا ہوتا ہے نا. یہ لگ پاتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ یہ خواب تھا. ورنہ خواب میں دیکھا گیا، بعض لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں، بعض پسینے چھٹتے ہیں، بعض لوگ اٹھ جاتے ہیں، ساتھ سوئے بندے کو اس کے منہ میں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو جس طرح اس کو نہیں آتا نا، تو اب رونے خواب کو کئی گنا زیادہ کر لیں تو یہ ہے عذاب قبر. اس وقت ان کو فیلنگ یہی آ رہی ہوتی ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اور اب آگے جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں کیا ہے؟ آپ کہہ لیں جہنم اور لڑائی ساتھ ساتھ. جہاں جہنم کا ذکر پڑتے ہیں آپ کو لوگ لڑتے بھڑتے مرتے ہوئے دکھتے ہیں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، دیکھو وہ منظر کیسا ہوگا جب باہم جھگڑیں گے دوزخ میں. کون کس سے کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، بس کہیں گے کمزور لوگ انہیں جو تکبر کیا کرتے تھے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ فالوورز اپنے لیڈرز کو کہیں گے، وہ لیڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس نے انسانوں کو سبیل الرشاد کے دھوکے میں سبیل الغی پہ ڈال دیا تھا. کیا کہیں گے اپنے لیڈروں سے؟ اِنَّا كُنَّ لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے تابع تھے. تَبَعًا تَابِعُن سے ہے، ہم تو بھی تمہارے پیچھے چلتے تھے، جو تم کرتے تھے ہم کر لیتے تھے، جو تم کہتے تھے وہ ہم کہہ دیتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، بس کیا تم دور کر سکتے ہو آج عذاب آگ کا کچھ، آج کچھ حصہ آگ کے عذاب کا؟ یعنی آج کچھ ٹیمپریچر کم ہو جائے گا، تمہاری باتیں مانی، ہم تمہارے فتووں پہ چلتے تھے، تمہاری پڑھی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے تھے، تمہاری تفسیریں سنتے تھے، جو تم نے ہمیں کہا ہم تو آنکھیں بند کر کے چل رہے تھے کیونکہ ہماری تو اپنی کوئی سوچ نہیں تھی. اب بتاؤ کیا تم ہمیں کچھ فائدہ دے سکتے ہو؟ کیا کہیں گے وہ؟ قال الذین استکبروا, اور کہیں گے وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے, یعنی متکبرین کہیں گے, کیسے بچائیں بھائی تم کو, انا کل فیہا, ہم سارے آگ میں بھن رہے ہیں. جب خود نکلے تو نکالیں, ایسی سوچیں جیسے کوئی کنویں میں گرا ہوا شخص موجود ہے اندر ہی, اس کو جا کے لوگ کہیں کہ تم ہمیں کنویں سے نکالو گے, تو وہ کہے گا کیسے نکالو, میں تو خود نیچے گرا ہوا, اوپر ہوتا تو کچھ کرتا. اور ساتھ ہی اس بات کا فیصلہ کر دیں گے, ان اللہ قد حکم بین العباد, بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے بندوں کے متعلق. کیا کیا آگے ٹھکانا ہے؟ کوئی اس جملے میں سمجھنے والی بات ہے؟ آج دنیا میں جس کے بھی پیچھے آنکھیں بند کر کے انسان چلے وہ سوچ کے چلے. کل میں ایک, آج ہمارا ایک نیا کورس شروع ہو رہا ہے آن لائن پہ, تو اس کی تیاری کر رہی تھی, سیرت کے موضوع پہ میں تیاری کر رہی تھی, تو ایک کتاب میں نے کافی دن سے دیکھتی تھی, تو میں نے کہا جس کو کھول کے دیکھتی ہوں. اتنی موٹا ہے اس کی, یعنی موٹی کتاب تھی, آدھی کتاب جو تھی سیرت کی کتاب تھی. حالانکہ سیرت آپ لوگ یہ کہتے ہیں کسی سے بھی پڑھ لیں کیا فرق پڑتا ہے, ایسی کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ یہ اس میں تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں, چلو اسٹوریز ہیں. اتنی موٹی کتاب انہوں نے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا میلاد منانے کے دلائل میں دی ہوئی تھی, اور پیچھے سے کہانی کیا چل رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, دو چار جملے سٹوری کے بیان کر کے اس کتاب میں اتنے پیج. اور جب میں روایتیں پڑھ رہی تھی, میرا ذہن اس کی وجہ سے اس وقت کافی ڈسٹرب ہے, تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے تو اللہ نے چار سمجھ دی ہیں, تھوڑی بہت میں بات سمجھ لوں گی. جن جہاں یہ کتاب آپ کھول کے پیج کو دیکھیں, ہزاروں میں چھپتی ہے کتاب, سیدھے سادھے لوگ پڑھیں گے. اتنی من گھڑت باتیں اللہ کے نبی نے اپنا میلاد منایا. میں نے آج تک زندگی میں اتنے سال ماشاءاللہ ہو گئے ہیں دین کے ساتھ جڑے ہوئے, علم کا سفر چلتے ہوئے, میں نے نہیں آج تک وہ باتیں سنی جو اللہ کے نبی کی پیدائش کے موقع پہ اس کتاب پہ لکھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی, ستارے نیچے آ گئے, فرشتوں نے آ کے بی بی آمنہ کے گھر کا گھیرا کیا, روشنی ہوئی, درخت جھکے نیچے, اتنی لفاظی 25 سے 30 قسم کی انہوں نے باتیں لکھی تھی کہ ولادت نبوی کے موقع پہ جو کچھ ہوا, آسمان کے ستارے نیچے آئے, اللہ نے ستاروں کا چراغا مسجد میں کیا, بیت اللہ میں چراغا کیا گیا. میں سوچ نہیں پاتے پڑھ کے کس کا دل نہیں چاہے گا یہ کچھ کرنے کو, میرا دل کرنے چاہتا سچی بتاؤں. وجہ کیا ہے کہ جو وہ کہتے تھے ہم کرتے, ہمارے پاس کوئی کرائیٹیرین تو تھا ہی نہیں. اور ہم ہر قرآن کی آیتیں, یعنی حضرت عیسیٰ کی جو آیتیں پڑھ چکے ہیں, حضرت یحییٰ اور عیسیٰ کی, کہ وہ اپنے بارے میں سورۃ مریم کی آیتیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سلام و نلام میرے پہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھاؤں گا, یہ آپ کو آیت یاد آئے گی. تو کہتے ہیں دیکھو یہ حضرت یحییٰ جو ہیں یہ اپنا جنم دن منا رہے ہیں. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے, تالا بدر و علینا کا جملہ سب نے سنا ہوا, پیار اور محبت کی بات تھی. کہتے دیکھو یہ لڑکیاں کھڑی ہو کے ناطے پڑھ رہی تھی, میلاد منا رہے تھے نبی کا, اللہ کے نبی نے خود منایا. کبھی حوالے کے لیے ضرورت پڑی تو لا کے آپ کو اس کی ریفرنس کے ساتھ سنا دوں گی. تو بات کیا, ہم تو بھائی تمہارے پیچھے تھے, اب بتا دو ہم کیا کریں, دونوں ہی ادھر پڑے ہیں. اللہ سب کو ہدایت ہے, تڑپ کے دل کی گہرائیوں سے دعائیں ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ ان کو ایسی مشکلات سے نجات دے. وقال الذین فی النار, وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم. اب دیکھیں گے کہ بڑے لیڈر تو کام نہیں آ رہے, اور سچی بات ہے کہ ان بیچاروں کی تو یہاں چل ہی نہیں پا رہی, تو کہتے ہیں چلو پھر جہنم کے چوکی داروں کے پاس جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, کسی جگہ سے نکلنے کی کوشش کریں تو پھر آخر وہاں کے جو گارڈ مین جب کی مین ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں. تو یہ خزنت خازن کی جمع, پیچھے یہ لفظ ابھی گزر چکا ہے کہ جہنم کے داروغاؤں کے پاس جائیں گے. 19 ہیں یہ, ہمیں 29 پارے کی آیت سے ملتا ہے. کیا کہیں گے؟ ادعوا ربکم, پکارو اپنے رب کو. ہمارا نہیں تمہارا, نوٹ کیجئے گا کہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو رب کو اپنا نہیں کہتے. یہ بھی ایک ان کے جہنم میں جانے کی دلیل ہے, کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ صرف دوسروں کی باتیں بولتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتا, ہماری تمہارے آگے, تمہاری رب کے آگے. تو جب اپنا رب سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, تو جا کے فرشتوں کو بھی عادتاً یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کو پکارو, یہ کہنے کی بجائے کہ ادعوا ربنا. اور سچی بات ہے زندگی میں دعائیں بھی خود کہاں کی تھی, مولویوں سے ہی کرواتے رہتے تھے, اس لیے یہاں جا کے ان سے ہی دعائیں کروانے لگ گئے. کہنے لگے پکارو اپنے رب کو, یخفف عنا یوما من العذاب, ایک دن تو ہمارے عذاب میں کچھ کمی فرما دے. اونلی ون ڈے, وی نیڈ ون ڈے ویکیشن, ہم ایک دن کی چھٹی چاہتے ہیں. جل جل کے تھک چکے ہیں. آپ سوچیے ذرا, کنٹینیوس عذاب ہے وہاں, تو یہاں کنٹینیوس کام کیوں نہ ہو؟ بتائیے کیا یہاں چھٹیوں کی ضرورت ہے ایک ایمان والے کو؟ جہنم میں تو ایک ایسا نہ ختم ہونے والا عذاب ہے, کہیں گے صرف ایک دن کم کر دے ٹیمپریچر, منت سماجت. میں نے اس جملے کو جب پڑھا تو میرے ذہن میں ایک تصویر آ گئی, ایک بیمار تھے, بڑی تکلیف تھی ان کو, درد تکلیف بیماری. تو بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ پھر درد سے بچانے کے لیے ڈاکٹر ان کو انجیکشن دیتے تھے سونے کا, جب درد اتنی ہوتی تھی تو اسے نیند بھی نہیں آتی. تو میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آتا ہے کہ وہ کہتے تھے خدا کے لیے ڈاکٹر سے کوک انجیکشن لگا دے, میرے سے درد برداشت نہیں ہو رہا. تھوڑی دیر سو جائے انسان, تھوڑی سی نے آپ کو تازگی میں لے آئے, جہنمی کہیں گے صرف ایک دن کا عذاب. قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات, داروغہ جہنم جواب دیں گے کیا نہیں آیا کرتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ؟ کل رسول تھے, آج رسولوں کی بات پہنچانے والے, کیا نہیں آتے تھے؟ قالوا بلا, کہیں گے کیوں نہیں آتے تھے, پھر کیا ہوا؟ قالوا فدعوا, پھر داروغے کہیں گے تم خود ہی مانگو, خود پکارو, ہم کیوں مکارے. وما دعاء الکافرین الا فی دلال, اور ایسے لگتا ہے کہ فرشتوں کی پکار پہ کہنے پہ وہ مانگیں گے کہ اللہ تو ہمارا حال صحیح کر دے یا جہنم سے دور کر, لیکن جواب کیا ملے گا کہ کفار کی دعا محض گمراہی, بے سود, بے مقصد چیز کے سوا اور کچھ بھی تو نہیں ہے, کیونکہ کفر کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتا. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں لا کے کھڑا کرتا ہے. یہاں تک چند آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں اور خود کو پوچھیں گے کہ کیا ہم قیامت کے دن کے ان عذابوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس دنیا میں جینا اور یہاں سے جانا, یہ دو مختلف رویے ہیں. ساری آیتوں کو اگر آپ ایک جملے میں, ایک سینٹینس میں پائل اپ کر لیں تو بات یہی ہے کہ جو جیسا جیے گا ویسا ہی جائے گا. جو یہاں پہ کرے گا نا, وہ وہاں اسی ریزرویشن کی بیس پہ پہنچے گا. قبر کو بھی آپ اگر امیجینیشن میں لے آئیں تو ایک ویٹنگ لانج ہے جو کسی بہت تھرڈ کلاس قسم کی ٹرین کے سٹاپ پہ ہو, اور جنت کو ویٹنگ روم بنا لے جو وی وی آئی پی اور کیا کلب کی فلاں کی ممبر شپ کے بعد لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النار تذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقعه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد بے شک ہم اب بھی مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور مومنین کی اس دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے کیسا ہوگا وہ دن لا ينفع الظالمین معذرتهم اس روز نفع نہ دے گی ظالموں کو ان کی عذر خواہی ان کی معذرت ولہم اللعنت ولہم سوء الدار اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے دوزخ کا بدترین گھر ہوگا بڑی خوبصورت آیت ہے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تناظر سے فرعون کی باتوں کو پیش کیا گیا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی آتے ہیں تو ان کے ساتھ حالات بہت ہی تکلیف دہ قسم کے ہو جاتے ہیں اور کچھ نبیوں کو قتل کر دیا گیا جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کچھ کے قتل کی کوششیں کی گئیں مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تکلیفیں دیا جانا تو عام ہے حضرت نوح علیہ السلام اس طرح قتل کی کوشش جو کی وہ حضرت سمود حضرت صالح علیہ السلام کی بھی تھی تو کیا پھر وہ سارے واقعات پڑھیں اور اس آیت کے اندر کوئی تضاد ہے اللہ تو بڑے یقین کے ساتھ کہتے کہ انا لننصر انا میں شد ہے پھر لام شدت کا ہے ہم ضرور مدد دیتے اپنے رسولوں کی تو پھر یہ کون سی مدد ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہی مدد نصرت فتح کامیابی کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں دنیا کے ہیرے موتی چمکنے لگتے ہیں یا دنیا کے لوگوں کے جتھوں کے جتھے گروہ اور بڑی بڑی جماعتیں بن جانا اگر انبیاء کرام کو دین کے داعی سمجھیں تو ذہن میں آتا ہے کہ پھر ان کے تو آگے پیچھے لوگ پھرتے ہوں گے تو یہ اصل میں ہماری غلط فہمی ہے یہاں جو نصر ہے نا نصر یہ انتصرہ کے معنوں میں آتی ہے اور انتصار کہتے ہیں بدلہ لینا اس کے معنی دیکھیں تو سب سے پہلے تو ان لننصر رسلنا کا معنی کیا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کے اپنے نبیوں کے دشمنوں سے بدلہ لیتے ہیں اگر بظاہر لوگوں نے قتل کی کوششیں کی بعد میں کیا ہوا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر اور احد کے میدان میں آ کر مسلمانوں کو نقصان دینے کی کوشش کی تو اینڈ کیا ہوا ہر دور میں دیکھیں کہ وقتی طور پہ غلبہ اگر کفر کو ہو بھی جاتا ہے اور لگتا بھی ہے بظاہر تو وہ ہمیشہ نہیں رہتا وہ چند دن کا ہوتا ہے اس کے بعد بالآخر آخری فتح جو ہوتی ہے وہ حق کی ہوتی ہے بعض دفعہ انفرادی طور پر کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مغلوب کر دیتے ہیں لیکن اوورال دلائل کے اعتبار سے انبیاء کرام ہمیشہ غالب رہتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نصرت جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو اپنے دین کے لیے جمائے رکھے. یہ بہت ہی نیا معنی آپ ادھر سمجھیں گے نبیوں کی مدد کے سلسلے میں. اور وہ کیا ہے کہ حق کے راستے کانٹوں کے راستے ہوتے ہیں, مشکلات کے قربانیوں کے. اس پہ تو آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اتنی دفعہ آپ نے یہ مضمون انبیاء کرام کی موجودگی میں پڑھ لیا, انبیاء کرام کے تذکروں میں پڑھ لیا. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ جب کسی کے راستے میں دین کی وجہ سے رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں, اس کو دھمکیاں دی جائیں, اس کو الزامات دیے جائیں, اس کے باوجود وہ دین پہ جمع رہے, یہ ہے انا لننصر رسلنا. مشکلات سے گھبرا کر, آزمائشوں سے گھبرا کر, پریشانیوں سے گھبرا کر لوگ دین نہ چھوڑ دیں. اور انبیاء کرام میں سے کسی ایک کی مثال ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ مشکلات آئیں تو راستہ چھوڑ دیا. سب سے بڑی تو مشکل حضرت نوح کی دیکھیے, 950 سال بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ دیے رہنے کے مترادف تھے. یہ نہیں کہا اللہ میں جان رہا ہوں چھٹی, میں نے تو کہا تہدین الصراط المستقیم, سیدھا راستہ مانگا تھا ملا ہی نہیں. تو اس کا جواب کیا آتا ہے کہ سیدھا راستہ مانگتا ہے انسان, آسان راستہ نہیں مانگتا. تو یہ راستے آسان نہیں ہوتے. اللہ کے نبی پھر ان کے بعد ایمان والے ہیں, وہ اس راستے پہ جمے رہتے ہیں. ہاں النصر مع الصبر, حدیث کے الفاظ ہیں ملتے جلتے اس سے کہ مدد صبر کے ساتھ. کوئی پوچھ سکتا ہے آپ میں سے کہ کیا آپ کو کبھی کوئی مشکل نہیں آئی کسی بھی انسان کو جس کو آپ دین کے نام پہ پہچانتے ہیں؟ اگر بالفرض یہ سوال آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا آپ کو کبھی دینی سفر میں کبھی مشکل آئی, میں تو ایک جواب دوں گی آپ کو کہ مجھے کبھی نہیں آئی, اور تب ہی آئی جب میرا اللہ سے تعلق کمزور ہوگا. تعلق ملنا جو ہوتا ہے نا, یہ دین کے راستے کی مشکلات کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے. کبھی بھی آپ کو اللہ کے راستے میں خاص طور پہ کوئی مشکل پیش آئے اور آپ اس کی وجہ سے پریشان ہوں, نہیں ہوں, دلگیر ہوں, تو سمجھیں کہ تعلق باللہ کمزور ہے. اللہ کی کتاب میرے سامنے کھلی ہے, میں آپ کو شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے مجھے آج تک زندگی میں کانٹا بھی نہیں چبھا, نہ ذاتی زندگی میں, نہ دعوتی زندگی میں, نہ تعلیمی زندگی میں, نہ تدریسی زندگی میں. اللہ کی رحمت سے ایسے لگتا ہے کبھی کوئی غم آیا ہی نہیں, کوئی مشکل آئی نہیں, کوئی آزمائش آئی نہیں. یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. جب آپ کی نظریں اللہ پہ لگتی ہیں نا, تو آپ کو وہ مشکلات کے پیچھے لگتی ہوئی خیر دکھ رہی ہوتی ہے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ یہاں نبیوں کی مدد کے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بالفرض اگر کچھ لوگوں نے انبیاء کرام کو اتنی تکلیفیں دیں کہ وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے یا دنیا سے چلے گئے, تو بعد میں ان کے ساتھیوں کے ذریعے اللہ نے ان کفار کو مغلوب کر دیا. مکہ والوں نے اللہ کے نبی پہ ظلم و ستم توڑے, ان کی زندگی میں ان کو پتہ چل گیا. مدینہ والوں نے تکلیفیں دی, خیبر تک پہنچا دیے گئے. حضرت عمر کے دور میں سارے یہود جو تھے ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو کیا ستایا. تو لہٰذا اللہ کی مدد جو ہے وہ صرف سونے چاندی گھر بار کی صورت میں یا بالکل آرام دہ زندگی میں نہیں آتی. ورنہ تو آپ ذرا کسی بھی ایسے شخص کا تصور کیجئے جس کے دنیا کی ہر نعمت ہے, مرضی سے اٹھتا ہے, مرضی سے سوتا ہے, مرضی کا پہنتا ہے, مرضی کا کھاتا ہے, مرضی کے لوگوں سے ملتا ہے, نہ دل چاہے کچھ نہیں کرتا, دل چاہے کچھ کر لیتا ہے. آپ بتائیں ہماری نظروں میں وہ شخص کیا ہے؟ ہم کہیں گے یہ خوش قسمت ہے. کبھی اس کے دل کو جا کے پوچھئے کتنے پھولے ہیں اس کے ارد گرد. سچ ہے نا, وہ زیادہ دکھی ہوتے ہیں. آپ جو چمکتے ہوئے چہرے اسکرینوں پہ دیکھتے ہیں نا, ان کے قریب جائیں تو وہ روتے ہیں دھوتے ہیں. کئی کامیڈین ہیں جو خودکشیاں کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں مشکل آنا کوئی بڑی بات نہیں, اٹس نتھنگ نیو. یہ تو سائن ہے اس بات کا کہ اللہ کا راستہ ہے. لیکن اس مشکل سے دل پریشان, دل برداشتہ, تفرقے بازی, ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ فل نہ ہونا, ایک دوسرے سے اس طرح سے دو رخی بات کرنا, یہ اصل میں آزمائش ہوتی ہے. تو ہم سب کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بہترین رول ماڈل بنایا. حضرت نوح کہہ دیتے چھوڑو اللہ تعالیٰ, اب نہیں تو نہ سے ان دلوں میں تیل نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے, کرو پھر جو کرتے اپنا کام, میں چلا, انی مہاجرن الی اللہ. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. وہ یوم یقوم الاشہاد, یہ اشہاد کا دن کون سا ہے؟ شہادت سے ہے, شہید کی جمع اشہاد ہے, جیسے شریف کی جمع اشراف ہوتی ہے. قیامت کے دن فرشتے بھی گواہ ہوں گے اور گواہی دینے والے انبیاء کرام بھی ہوں گے. اسی طرح امتیں بھی گواہیاں دیں گی. پیچھے ہم اس پہ بہت بات کر چکے کہ قیامت کے دن گواہیوں کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ معاملے کرے گا, حالانکہ وہ خود الشہید ہے. سب سے بڑا تو الشہید اللہ کی ذات ہے, اسماء الحسنی میں آپ اس کی تفسیر سن سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات جتنی بڑی شہید ہے وہ تو ارادوں پہ بھی شہید ہے. کوئی رو رہا تو ہم کہتے ہیں یہ رو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا وہ کیوں رو رہا ہے, ہم سکے لگاتے ہیں یہ اس لیے رو رہے ہیں, نہیں یہ وجہ ہوگی, آپ کو نہیں پتا. اور شہید کو پتا کہ اس کا آنسو بھی کس بات پہ, کوئی خوش ہے تو آپ کہتے خوش بڑا ہے یہ بات ہوگی, نہیں وہ نہیں بات, مجھے نہیں پتا, اس کو پتا نہیں کون سی چیز خوش کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن گواہیاں دی جائیں گی اور اس دن کسی ظالم کو اس کا عذر اس کا بہانہ اللہ کے عذابوں سے نہیں بچا سکے گا. کرنے کا کام کیا کہ نبیوں کا راستہ نہ چھوڑیں, مشکلات کو ویلکم کرے انسان. صحابہ کرام پہ 40 دن اگر ایسے گزر جاتے تھے جس میں مشکل نہ آتی تو گھبرا اٹھتے تھے, کہتے تھے لوگوں تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا. خوشی آتی تو کہتے کیا بات ہے اللہ ہمیں یاد نہیں کر رہا, غم آتا تو کہتے شکر ہے کہ تم نے ہمیں یاد تو رکھا ہوا ہے. پھر اس بات حضرت موسیٰ کی بات آ رہی ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى, اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو ہدایت نور روشنی, وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, اور ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو کتاب کا. کون سی کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ تورات کا. سورت مائدہ آیت 44 میں بھی ہم پڑھ چکے, اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ, بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا. پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ اورثنا بنی اسرائیل الکتاب, یہ بہت قابل غور نقطہ ہے کہ پھر وارث بنا دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا. کیا تھی وہ کتاب؟ ہدم و ذکر علی الالباب, جو سراپا ہدایت اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے. ہدن یہاں ہادی کے معنوں میں, گرامر کی باریکیوں کو چھوڑ دیں اگر, تو اور ذکر مذکر کی معنوں میں, یعنی ہادی راہ دکھانے والا اور مذکر ہدایت دینے والا نصیحت دینے والا, یہ ہے کس کے لیے؟ صرف اولی الالباب عقل مندوں کے لیے. لب ہے جن کے اندر, لب کہتے ہیں وہ عقل جو اللہ کے حکموں پہ چلے. ساری عقل عقل نہیں ہوتی, عقل سلیم کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی کے فیصلے کروائے. تو یہاں بہت ہی خوبصورت بات آ گئی کہ تورات ملی تو موسیٰ کو تھی, وارث سارے ہی بنا دیے گئے, یہ کیسے ہوا؟ دیکھیے کہ جب تک ایک اللہ کا نبی دنیا میں موجود ہوتا ہے نا, تو نبی کے ساتھ جو ساتھی جڑے رہتے ہیں نا وہ بھی ہدایت پہ ہوتے ہیں. چلیں چھوٹی سی مثال لیتی ہیں, میگنیٹ دیکھے آپ لوگوں نے یا کبھی سنا ہے؟ مقناطیس کے ساتھ اگر آپ لوہے کے ٹکڑے رکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے اس کے قریب ہوتے ہیں نا, جڑتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوتا ہے کہ وہ جو لوہے کے ٹکڑے وہ بھی میگنیٹ بن جاتے ہیں. پھر ان کو آپ زور سے کھینچ کے دور کریں گے نا, تو جو ہی وہ میگنیٹ کی حد سے باہر ہوں گے نا, تو پھر لوہا بن جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی میں میگنیٹ رسول ہوتا ہے, جو اس کے ساتھ بیٹھتا ہے نا وہ بھی ہدم و ذکر و بشرا, جو خوشخبریاں کتاب کی نبی کو ملی ہوتی ہے نا اس کے قریب رہنے والے کو ملتی ہیں. میگنیٹ کے قریب کرتے ہیں نا چیزوں کو اتنا اثر زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ نبی کے جتنا قریب رہتے ہیں نا وہ اس کا مزاج اتنا سمجھتے ہیں, اس کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ جب وہ نبی کے ساتھ رہے تو وہ بھی ہدایت پہ آ گئے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے جوڑا. اب امیجن کریں کہ نبی تو فوت نکل گئے, اب کون سا میگنیٹ ہے جو لوگوں کو جوڑے گا؟ الکتاب. اب جملہ غور سے سنیے گا کہ وہ کام جو نبی کی زندگی میں نبی کی ذات سے ہوتا ہے, اور وہ کام کیا ہے؟ لوگوں کو جوڑے رکھنے کا, ہدایت پہ اللہ کے حکم پہ اللہ کے فیصلوں پہ. نبی کے بعد وہی کام کتاب کرتی ہے, اور جب اس کتاب کی جگہ چار کتابیں آ جاتی ہیں تو امت چار ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ساری امت کو وارث بناتا ہے. آج مجھے لگتا ہے یہ آیت ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے, آپ کے ذریعے اتنی خوبصورت کتاب ہمیں ملی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جڑے رہے, جو اللہ کے نبی کہتے تھے وہ کہتے تھے, حق کہتے ہیں آپ. تو وما ینتق عن الہوى ان ہو الا وحی یوحا کی صورت میں. اب کیا ہوا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں وہی چیز ٹھیک تھی جو اللہ کے نبی کرتے تھے, وہ پوچھتے بھی نہیں تھے کہاں سے پڑھ کے آئے آپ, پتا تھا ان کو یہ اللہ کے رسول ہے. اللہ کے نبی دنیا سے جب گئے, اس کے بعد ابو بکر عمر عثمان علی اور باقی صحابہ کو کس چیز نے جوڑا؟ کتاب نے جوڑا. اللہ کے نبی کی وفات کے فوراً بعد کئی اختلافی مسئلے شروع ہو گئے تھے. دیکھیے کوئی اختلاف تلواروں سے نہیں ہوتا یا کوئی میدان میں نہیں نکلتا, ساتھ رہنے والوں میں دن میں 10 دفعہ اختلاف ہو سکتا ہے, ہیٹ کھولو یا ہیٹ بند کرو، شوہر کچھ کہے گا، بیوی کچھ کہے گی، آج کیا پکے کیا نہ پکے، آج جانا ہے کہ نہیں جانا. میرا لئے جتنا ایک گھر میں ایک ساتھ رہنے والے اختلاف کرتے ہیں اتنا غیروں سے تھوڑی ہوتا ہے انٹریکشن. ایک روڈ پہ 10 گاڑیاں ہیں تو 10 کے خطرے زیادہ ہوتے ہیں ملنے سے، جو اس روڈ پہ چڑھا ہی نہیں اس کا تو اختلاف نہیں ہے. اب ہوتا ہے کہ نبی کے بعد جب لوگ کتاب سے جڑ جاتے ہیں نا تو وہ سب میگنیٹ بن جاتے ہیں، ساتھی ساتھ جڑے صحابہ بن گئے. نبی کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ چینج آئے، تبدیلی آئے، وہی نصرت، وہی فتح، وہی مدد آئے گی، تو آپ کو بھی پھر اس کتاب کے میگنیٹ سے جڑنا پڑے گا. جس زندگی سے کتاب نکلتی ہے وہاں صرف تفرقے بازی ہیں، چاہے وہ دین کا نام ہو. یاد کر لیں، لکھ لیں، جہاں مرضی بڑے بڑے لفظوں میں لکھ لیں، دین کے نام پہ جن اداروں، جن جگہوں، جن فورمز، جن انٹرنیٹ کے ایکسسز پہ کتاب کو وجہ بنائے بغیر دوسرے سائیڈ ایشوز کو دین لے کے چلتے ہیں، وہ صرف فتنوں کے مجھ گئے. بظاہر پتہ کسی کو نہ چلے، اندر کرسیوں کی جنگیں لگی ہوتی ہیں، لڑائیوں کی جنگیں ہیں. کتاب ایک میگنیٹ ہے. آپ سب بھی اب قرآن کے بالکل آخری لمحوں پہ، جب تک آپ اپنی اگلی زندگی میں اس کتاب سے جو آپ کو علم ملا ہے، نصیحت ملی ہے، پلس اس کتاب کو اپنی زندگی میں اسی طرح رکھیں گے جس طرح آج ہے، انشاءاللہ کوئی بندہ آپ کو ہدن و ذکرا اس سے دور نہیں کر سکتا. اگر آپ میں سے کوئی فتنوں کا شکار ہوگا تو کہیں بھی دنیا میں ہوں گی نا، میرے دل میں فوراً بدگمانی آ جائے گی کہ ان کا کتاب سے تعلق ٹوٹا. کتاب سے ٹوٹتا تو کتاب والے سے ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر میں کہوں نا کہ وہاں کام بڑا اچھا ہو رہا ہے، وہاں تو اللہ کی بڑی مدد ہے، وہاں تو اللہ کی بڑی رحمت ہے، تو مجھے پورا یقین ہوگا کہ آپ اس میگنیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے. آج امت کو اس ایک میگنیٹ سے جوڑنے کی جتنی ضرورت ہے شاید اتنی نہیں تھی. چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹی ہوئی امت، چھوٹی چھوٹی بدلیاں ہیں. کبھی بارش نہیں ہوگی. بارش کب ہوتی ہے؟ جب سارے چھوٹے چھوٹے بادل قربانی دیتے ہیں اپنے سائز کی، اپنی جگہ، اپنے نام کی، اپنے وزن کی، سب مل کے ایک کلاؤڈ بنتے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا یہ مشرق سے کون سا آیا تھا، مغرب سے کون سا، چھوٹا بڑا، سب اپنے چھوٹے بڑے ہونے کو مٹا کے ایک کامن کاز رکھتے ہیں، اور وہ کاز کیا؟ انسانیت کی پیاس بجھانا. اگر ہر بدلی اپنا کام پیچھے کر لے، دیکھیے کہ صرف آپ فارمیشن دیکھ لیں بادلوں کی، کتنی طاقتیں کام کرتی ہیں. سب سے پہلے سمندر، پھر اس کے بعد ہوائیں، پانی نکلتا ہے، ویپوریٹ ہوتا ہے، پھر اوپر اس کے بعد بدلیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد کشش سکل نے ان سب کو جوڑا ہوا ہے، پھر اس کے بعد وہ بدلیاں جمع ہوتی ہیں، پھر نیچے آتی ہیں تو برست ہیں. اتنوں نے کوششیں کی نا، کوئی زمین بنا، کوئی ہوا بنا، کوئی سفید بادل بنا، کوئی ہانکنے والا بن گیا، کسی نے کچھ کیا، سب کام ہو گئے انسانیت کے فائدے کے. اور اگر ہر بندہ یہ کہتا کہ پہلے میرا نام بتاؤ کیا ہوگا، پہلے میرا کیا رول ہوگا، مجھے کیا عہدہ ملے گا، مجھے آپ کیا اسائن کریں گے، تو آپ بتائیے کہ بادل نہیں بنے گا. اس وقت امت چھوٹی چھوٹی بدلی ہیں، کوئی اپنا نام چھوڑنے کو تیار نہیں، کوئی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں، کوئی دین کے نام پہ جڑنے کو تیار نہیں. رحمت کیسے آئے؟ کیسے انسانیت کے پیاسے سینے اس چیز کو برداشت کریں؟ اللہ کرے ہم جڑ جائیں، اللہ کرے ہم بدلی بن کے برسنا چاہیں. اگر ہمیں انسانیت کا درد ہوگا تو یاد رکھیے کبھی ہمیں اپنے نام نہیں پیارے ہوں گے، ہمیں اپنی جگہ پیارا نہیں ہوگی، ورنہ صرف خود فریبیاں، اپنی تعریفیں اپنے منہ، اپنے منہ آپ میاں مٹھو. اپنے نبی کو ان سارے حالات میں جن میں آپ دوچار تھے، نبیوں کی کہانیاں سنا کے کہتے ہیں پس آپ صبر کیجئے، مناسب وقت کا انتظار کیجئے. ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں. یہ کفار کی اذیتیں، یہ دین کی مشکلات، یہ آپ کے لیے جو جگہیں تنگ کی جاتی ہیں، آپ کے گھر والوں کو آپ کے خلاف کیا جاتا ہے، آپ کے راستوں میں کانٹے ڈالے جاتے ہیں، بس ایک لفظ ہے فصبر. نفس کو باندھ کے رکھ لیں، جمے رہیے، اطاعت پہ رہیں. یہ نہ ہو کہ یہ مشکلات اور یہ قربانیاں آپ سے اس راستے کھوٹ ہیں. سب سے بڑا خطرہ صرف ایک ہی ہوتا ہے مشکل آنے پہ، کہ بندہ دل نہ چھوڑ دے. دیکھیں آپ کسی کی بھی خبر سنتی ہے نا، جیسے مجھے یاد ہے کسی کا، آپ لوگوں میں سے پچھلے دنوں بھائی کی وفات کی خبر آئی تو ان کو غم کیا تھا، میرے دوسرے بھائی اس کا غم نہ لے لیں. ہمیں اس وقت اس کا نہیں غم رہتا جو چلا گیا، ہمیں اپنی ماں کی فکر پڑ جاتی ہے، یہ جو صدمہ پڑا ہے میری ماں سہلے گی اس کو، میرا باپ سہلے گا، میرا بھائی سہلے گا. بس دین کے آئے صدمے، سبحان اللہ، اللہ ہم کھلے دل سے لے رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں اس صدمے سے ہمارا دل نہ بیٹھ جائے، ہم کمزور نہ ہو جائیں، ہماری ہوا نہ اکھڑ جائے، ہمارے اندر تفرقہ نہ آ جائے، ہمیں یہ نہ لگے کہ ہم حق پہ نہیں اسی لیے ٹھوکرے کھا رہے ہیں. ٹھوکرے نہیں کھا رہا کوئی بھی اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کے وعدوں کا انتظار کر رہا ہے. ان نواد اللہ حق، کرو کیا اس سارے دوران جب کفار کا بھی غلبہ ہے؟ واستغفر لذنبک، یہ ہے میرے اور آپ کے لیے پیغام. بظاہر اللہ کے نبی کو کہہ دیا، ان کے کیا گناہ تھے؟ وہ تو معصوم الخطا تھے. بعض کہتے ہیں کہ اس بات پہ شاید اللہ تعالیٰ نے کہا توبہ کریں کہ یہ جو آپ کے دل میں تھوڑی بات پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ کب تک، آخر اللہ تعالیٰ کب تک میرے صحابی اس طرح در در پھریں گے، کب تک ان کو پتھروں پہ لٹایا جائے گا، کب تک یہ گرمی سردی برداشت کریں گے. تو کہا واستغفر لذنبک، دیکھیں یہاں غور سے، یہ لفظ ذنوب نہیں ہے، ذنب ایک گناہ. کیونکہ اکثر قیامت کے دن جب انبیاء کرام ہوں گے نا، وہ کسی ایک ہی گناہ پہ پریشان ہوں گے. آدم علیہ السلام صرف اس پھل کے کھانے پہ پریشان ہوں گے، اور باقی انبیاء کا پیچھے آپ کو بتایا تھا، تو صرف ایک گناہ. اب یہ اللہ کے نبی کی کوئی توہین ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. اور ہر بندہ گناہ گار ہے. ہم جب کوئی گناہ نہیں کر رہے ہوتے اور نیکی بھی نہیں کر رہے ہوتے، تب بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کر سکتے تھے نہیں کی. ہم جب نیکی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہم گناہ گار ہوتے ہیں، کیا ہم اس سے اچھی نیکی کر سکتے تھے؟ بس اس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، کوئی آپ سے پوچھے ذرا بتائیں تو اس وقت ہم کیا گناہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے تو ایک بات اللہ بڑی اچھی سکھا رہا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدی. ہم کبھی بھی کسی چیز کا شکوا کرتے ہیں نا، تو ہم اس وقت اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ آج ہمارے ساتھ یہ حالات کیوں ہیں. مثال ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت، ہم 9 بج سکتے تھے، ہم 9:30 کیوں آئے؟ ہم جب اچھے دنوں میں ہوتے ہیں، ہم کیوں نہیں اس وقت اس چیز کے لیے تیار ہوئے ہوتے؟ مجھے تو اپنے ہزاروں گناہ دکھ رہے ہیں، تو میں تو سب تک معافی مانگوں گی کہ اللہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں اتنے مگن ہیں، ہماری ذاتی زندگی اتنی خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے واستغفر لذنبک، آپ اپنی گناہ کی معافی مانگ لیجئے. دیکھیے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑی جاتی ہیں. آپ قرآن کے ساتھ جڑنے والے، اللہ کی کتابوں کو اپنی زندگی میں میگنیٹ بنانے والے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی 19-20 بھی لوگ دیکھتے ہیں، ان کی ایک ایک حرکت دیکھیں گے. بظاہر جو لوگ دیکھ کے آپ کو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اندر سے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ بظاہر آپ کو دیکھ کے برا کر رہے ہوتے ہیں، دل میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ہر وقت خود کو چیک کریں. کام کرنے کا کیا؟ صبر کے دوران استغفار. تو واستغفر لذنبک، ہر ایک اپنا پوچھے گناہ، میرا گناہ کیا ہے. دوسرا کام صبر کے دنوں میں کرنے کا ہوتا ہے، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اس کی حمد کرتے ہوئے صبح اور شام کو اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ ہے کرنے کا کام. گن اللہ کے گائیں، گن اللہ کے گائیں، اور غلطیاں اپنی یاد کریں. ہم عموماً شکوے اللہ سے کرتے ہیں اور تعریفیں اپنی کر رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کی کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا کہ پتہ چلا کہ دکھ کے دنوں میں، غم کے دنوں میں، تکلیف کے دنوں میں باتیں کم کرنی چاہیے. ہمارے دو روح کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کھولے تو ہم ایک اور انسان بنے. ہمارے بولنے کا سٹائل، بات کرنے کا سٹائل، چلنے کا سٹائل، بیٹھنے کا سٹائل، بالکل بڑا مہذب، مؤدب، ریسپیکٹ فل. ابھی کلاس ختم ہو یا بریک ہو یا چھٹی کا وقت جانے کا، تو ہم ویسے ہی بول رہے ہوں جیسے دوسرے بولتے ہیں، ویسے ہی کھڑے ہوں جیسے دوسرے کھڑے ہوتے ہیں، ویسے ہی کھائیں جیسے دوسرے کھاتے ہیں. یہ چیزیں خود کو خود یاد دلانے کی ہوتی ہیں. ہر وقت ہم قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو نہیں دکھائیں گے نا. تو بندے کو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں جو زندگی بسر کر رہا ہوں، میری صبح میری شامیں کیسی ہیں؟ کیا صبح شام کی دعائیں چھوڑی ہوئی ہیں؟ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ابھی بھی کوئی ایسا ہے کہ جو نہیں پڑھتا؟ الحمدللہ پڑھنے کی عادت رکھیں. بہت بڑے بڑے فتنوں سے اللہ آپ کو بچا سکتا ہے. عشی کا لفظ دن کے آخری حصے کو کہتے ہیں اور رات کا ابتدائی حصہ، اور ابکار رات کا آخری اور دن کا ابتدائی حصہ. اب نبیوں کو صبر کن باتوں پہ کرنا پڑتا ہے وہ اب اگلی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، ود آؤٹ اینی ریزن، کوئی دلیل نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، بلا تکا اٹکلیں مار مار کے، جیسے ان فرونیوں نے سوچا تھا کہ مریں گے تو اس کے بعد سمندروں سے گزریں گے. کچھ لوگ بھی جانے کے بعد دنیا سے اسی قسم کی باتوں کی امید رکھے ہوتے ہیں اور آ کے جھگڑے کرتے ہیں بغیر دلیل کے. آیتوں کا جھگڑا کیا؟ پہلی بات ہے کہ آیتوں کو اللہ کی طرف سے ماننا ہی نہ، یہ کہہ دینا کہ یہ تو مولویوں کی اپنی باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج کے دور میں نہیں مان سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ آیتوں کے اندر جھگڑا یہ ہے کہ یہ آیتیں صرف برکت کی ہیں, اس کا عمل سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. اور کہنا کیا کہ بس جو سب کو سمجھ آتا ہے وہ کر لیں, بس ایسے ہی نہ باتیں کریں. دیکھیے کہ اگر آپ اس بات پہ غور کریں نا, فی آیات اللہ, آیت اللہ کی ہوتی ہے, بندے کی نہیں ہو سکتی. آج کے دور میں اگر آپ ایک چھوٹا سا فتنہ دیکھیں نا, چھوٹا تو نہیں بہت بڑا فتنہ ہے, پہلے تو لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ کوئی دوزخ میں جائے گا. وہ کہتے ہیں پہلے یہ لکھ کے دو, سب لوگ جنت میں جائیں گے. چلو اب اس کے بعد کہتے ہیں کون کیا نیکی کرے, اچھا کوئی یہ بھی کر لے تو چل جائے گا, اچھا یہ کرے گا تو چلا جائے گا, اور جہنم کو نہیں ماننا چاہتے. اس طرح کی باتیں بغیر دلیل کے لوگ جب کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, وجہ کیسی جھگڑے. ان فی صدورہم الا کبرم, نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر ایک بڑائی, ہوس ان کے اندر بڑا بننے کی. ما ہم ببالغی, وہ نہیں پانے والے اس کو. یہ جو لفظ ہے نا بی بالغی, تو یہ اصل لفظ تھا بالغین, بالغ شخص اردو میں کہتے ہیں نا, بالغ ہو گیا, پہنچ گیا, یعنی پیبٹی کے ایج کو پہنچ گیا, پہنچنے والے. تو نون گر کے حال لگ گئی مضاف کے ساتھ, تو بی بالغی ہی نہیں پائیں گے اس بڑائی کو جو یہ سوچتے ہیں کرتے ہیں. اصل میں جو بھی غیر مسلم لوگوں کا رویہ تھا نا قرآن کے ساتھ, اسلام کے ساتھ اور نبی کے ساتھ, اس پہ یہ کمنٹ دیا جا رہا ہے کہ نکتہ چینیاں بڑی کرتے, حجت بازیاں کرتے, دلیل ان کے پاس نہیں, بحث تکرار ان کی عادت بن چکی ہے. اچھے بھلے لوگ بھی بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھتے تھے, تو انسان سوچتا ہے کہ اتنی پیاری کتاب اس میں اعتراض کرتے ہیں, آج کے دور میں نہیں ہو سکتا, کل نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. آج بھی لوگوں کا یہی جھگڑا ہے, لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ پہلے ثابت کر دیں کہ جو ہم چاہیں گے ہمارے ساتھ ویسے ہی ہوگا. پہلے سینوں میں خود کی بڑائی رکھی ہوتی ہے, پھر اللہ بڑے کی بات سننے آتے ہیں, کسی کو نہیں ملے گی. قرآن کا پیغام صرف اس کو سمجھ آتا ہے جو سینے کے اندر سے ساری چدراہٹ نکال کے آئے, سرداری کو نکال کر آئے, پھر اس کو پتہ چلے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پہ کہا کرتے تھے کہ ما ہم ببالغی ہی فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا کہ وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے عزت اور سروری اپنے محبوب کو عطا کر دی, اب جسے بڑائی اور عزت کی خواہش ہے وہ اپنے گلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے, پھر اس کو دنیا کی بھی عزت ملے گی, آخرت کی بھی ملے گی. یہ سرداروں کی باتیں ہیں جو بڑے تھے, کہتے تھے ہمیں بڑا بننا ہے. کہا اب تم نہیں بن سکتے بڑے کیونکہ اللہ کا نبی موجود ہے. فاستعذ باللہ, آپ اللہ کی پناہ طلب کریں. یہ جو سازشیں کرتے ہیں نا اسلام کی شمع کو بجھانے کی, آپ کے تلقین دھمکیاں دیتے ہیں, آپ کے ساتھ والوں کو کبھی ڈراتے ہیں اور کبھی لبھاتے ہیں, کبھی ترغیب دے کے بڑے بڑے عہدے دے دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں, اور کبھی ترغیب دے دے کر دھمکیاں دلواتے ہیں, اور بعض دفعہ تو اس طرح سے لوگوں کو دین کے نام پہ کرتے ہیں کہ شاید آپ کی موت ہی جہالت کی ہو جائے گی. تو ایسے لوگوں کی ان تمام چیزوں پر کیا ہے, فاستعذ باللہ, ساری دنیا بھی آپ کی جان لینے پہ آ جائے, کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ اس رب کی پناہ میں آ جاؤ جو انہ ہو السمیع البصیر, جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. تو گویا کہ یہاں اللہ کی ذات جو سب سے زیادہ ہمیں جاننے لی, اس نے ہمارے دلوں کے پول کھول کے رکھ دیے کہ اللہ کی بات سن کے مانتا کون نہیں, جو خود بڑا ہوتا ہے. میں کسی سے ملوں, میں کہتی ہوں اچھا آئیے, میں نے کبھی ڈائریکٹ ایسے نہیں دعوت دی کہ ضرور آئیں, بتاتی اشارتاً. ذرا سی بات شروع ہوتی ہے نا کلاس کی تو لوگ فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, وہ میں تو جاب کرتی ہوں. اس وقت بھی وہ مجھے کسی بالکل بیکار جگہ میں کھڑی بھی ملتی ہیں, اگر گھر سے بھی نکلی ہوئی, فارغ بھی ہیں, خوش کپیوں کے موڈ میں بھی دکھ رہی ہیں, لیکن کلاس کی بات, کوئی درس کی بات, ایسے لگتا ہے لوگوں کو کہ پتہ نہیں حلق میں کنٹا پھنس گیا. کبھی مچھلی کھاتے ہوئے کسی کے گلے میں کنٹا پھنسے نا, نہ آگے لے کے جاؤ نہ پیچھے لے کے جاؤ. یہ کیفیت ہوتی ہے ان سینوں کی جن کے دلوں میں بڑائی ہوتی ہے. کوئی بات نہیں, ملے گی تو نہیں, مل رہی ہے دنیا میں بڑائی. ما ہم ببالغی, پھر اللہ کہتے ہیں تمہیں میری قدر نہیں, آؤ تمہیں بتاؤں میرے شاہکار کیا ہیں. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, بے شک پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا بہت بڑا کام ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے. ولاکن اکثر الناس لا یعلمون, یہ جملہ پڑھ کے تو میرا دل کرتا ہے میں رو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی حقیقت کو اکثر لوگ جانتے بھی نہیں ہیں.
وجہ کیا ہے؟ لا یعلمون، بے علم ہے. کفار کا اسلام پر جو بہت بڑا اعتراض تھا نا، وہ کیا تھا کہ یہ قیامت پر ایمان لانے کا کیوں حکم دیتا ہے؟ عقل کے خلاف لگتی تھی ان کو یہ بات کہ سوچتے سمجھتے دیکھتے بھالتے وہ لوگ جو ہزاروں سال سے قبروں میں چلے گئے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے، ہم کیسے مانیں؟ یعنی دوبارہ اٹھنا لوگوں کو مشکل لگتا ہے، اور کہتے تھے ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اللہ کہہ رہے ہیں بتاؤ کہ یہ آسمان پہلے بنا، آرام سے بنا کہ تم بنے؟ تم اتنے بڑے آسمان کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتے ہو. اور آج اب دیکھیے کہ آیت کو پڑھ کے، ایک طرف آپ انسان کو سوچیں، اس کی تخلیق سوچیں، گو کے بچے کی پیدائش ماں کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ ذرا آسمان کی تخلیق دیکھیں، زمین کی دیکھیں، کوئی ایسا پاور پوائنٹ، کوئی پریزنٹیشن دیکھیں جو یہ ذہن میں لائیں کہ جس میں آپ نے کائنات کی وسعتیں دیکھی ہوں. اتنا بڑا رب، میں تو کہتی ہوں زبان ایک دم کھنچ جائے اگر بندہ اللہ کے دین کے بارے میں کوئی بات کہے، عقل فوراً مفلوج ہو جائے، ہاتھ شل ہو جائیں، کیونکہ لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے، جاہل رہنا چاہتے ہیں، علم والا نہیں بننا چاہتے، بے عمل بنتے ہیں. عمل والا نہیں بننا چاہتے تو کوئی بات نہیں، برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وما یستوی الاعمى والبصیر، اور یکساں نہیں ہے بینا اور اندھا، ایک اندھا ہے ایک دیکھنے والا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہو سکتے آپ دنیا میں بتائیے؟ نہیں ہو سکتے نا، مانتے ہیں نا. دیکھیے ایک شخص ہے اندھا، اس کو آپ کہیں گلاب، اس کے لیے ایک برابر ہے. آپ اس کو کہیں ماؤنٹ ایوریسٹ، سمندر، ڈیکوریشن پیس، اس کے لیے برابر ہے. جو آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے نا، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو حساب بھی نہیں ہے. یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب اللہ نے کسی کو آنکھیں ہی نہیں دی تو حساب نہیں ہے. جب حساب نہیں ہے تو اس کی زندگی میں خوشی بھی کوئی نہیں ہے. وہ اپنے تخیل سے سوچ لے گلاب ایسا ہوتا ہے، چمبیلی ایسی ہوتی ہے، آم ایسا ہوتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے بس. لیکن چلے نعمت کم ملی، حساب بھی ختم ہوا. لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھ لیجئے، بہت سارے نہیں لیکن مے بی فیو پرسینٹ ٹوٹل لوگوں میں بلائنڈ لوگوں کا ہوتا ہے. آنکھوں کے اندھے ہیں اللہ نے پیدا کیے، دل کا اندھا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا. یہ جملہ لکھ لیں، آنکھوں کے اندھے اللہ نے پیدا کیے ہیں لیکن دل کا اندھا کوئی پیدا نہیں کیا. دل کا اندھا جب بندہ بنتا ہے وہ اپنی کسی خواہش یا تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگلا حصہ سمجھیے کہ والذین، اور اسی طرح وہ لوگ، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے. یہاں ترتیب بھی دیکھیے کہ عمل صالح سے پہلے ایمان لاؤ. لوگ کہتے ہیں ایمان کی بات ہی نہ کرو، بس عمل صالح کرتے جاؤ. نہیں، آمنوا وعملوا الصالحات. کبھی ایسا آپ نے سنا والذین عملوا الصالحات وآمنوا، عمل اچھے کرتے رہے پھر کبھی دل چاہا تو ایمان بھی لے آئے؟ گیس نہیں. جب تک رجسٹریشن نہیں ہوتا بندے کا نام پیپرز میں آتا ہی نہیں ہے. یعنی پہلے دفتر میں رجسٹریشن کرواؤ ایمان کی، پھر عمل صالح کرو. کیا یہ بندہ ولل مسیو اور بدکار کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جب بندہ اور آنکھوں والا برابر نہیں تو ایمان والا اور بغیر ایمان والا کیسے برابر ہوگا؟ قلیلم ما تتذکرون، کتنی تھوڑی ہے یا کتنے تھوڑے ہو تم جو نصیحت حاصل کرتے ہو، تمہیں خود ہی نہیں پتا چلتا. آنکھوں کے اندھے کو تو گلاب نہیں دکھتا نا، دل کے اندھے کو گلاب پیدا کرنے والا ہی نہیں دکھتا. اصل میں یہ آیت جو نا، یہ ایتھیسٹ، اللہ کو نہ ماننے والے، دہریے قسم کے لوگوں کی بات ہے. یا ہر وہ بندہ جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی ذات کا حق نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی تم سوچ سکتے ہو کہ جس ذات کے تم اتنے محتاج ہو، تم اس کا حق نہ دے کر دنیا میں جی سکتے ہو؟ مجھے تو اس وقت انتہائی حیرت ہوتی ہے جب کوئی بندہ اپنی اس دنیا کی کوششوں کا اتنا تذکرہ کرتا ہے، دیکھیں یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، اور اللہ کی بات سنے تو فوراً پیچھے پڑتا ہے. کبھی خود کو بھی ہم جھنجھوڑ کے تو سوچتے ہی ہوں گے نا کہ آخر ایسا کیوں میں کرتی ہوں. اللہ کی بات کو سن کے مجھے مجبوریاں یاد آتی ہیں، یہ ایک آپشنل میٹر دکھتا ہے. کوئی بات نہیں، قلیلم ما تتذکرون، بہت تھوڑی سوچ بچار کی تکلیف بھی نہیں برداشت کرتے. کر کے دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گا تم کتنے چھوٹے ہو، اور تم انکار کرتے ہو قیامت کا، حالانکہ ان الساعۃ الآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت آ کر رہے گی، ذرا شک نہیں اس میں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون،
لیکن بہت سے لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے. یعنی تمہارے انکار سے قیامت ٹل نہیں جائے گی, قیامت آ کے رہے گی, یہ اللہ کا فیصلہ. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں بار بار قلیلن قلیلن اور اکثرن. اگر آپ پورے قرآن کے قلیل اور اکثر جمع کر لینا تو آپ کو اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آ جائے گی کہ دین بدو غریبن. دین اجنبیت سے شروع ہوا تھا, جو دین پہ آتا لوگوں کو اجنبی لگتا, اسٹرینج لگتا, تو کہتے اچھا اس کو کیا ہوگا, یہ تو صابی ہو گئے. اور اکثریت کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یؤمنون لا یعلمون لا یعقلون. تو ہم کس میں آنا چاہتے ہیں؟ ایک بزرگ تھے تو وہ دعا مانگ رہے تھے اللہ مجھے قلیل میں کر دے, اللہ مجھے قلیل میں کر دے, کیونکہ قلیل تھوڑی ہے. آپ دیکھیں کہ چھاچ کتنی زیادہ ہوگی نا, لسی مکھن کتنا ہوتا ہے, بالکل تھوڑا سا, اتنا زیادہ چارہ ہوتا ہے اس میں, کھانے کا حصہ ہمارے کتنا ہوتا ہے, بہت سارے گنے, اس کا رس کتنا کو نکلتا ہے, ڈھیر لگ جاتا ہے, اورنج کے دو تین گلاس جوس نکلتا ہے. تو شکر کریں اللہ قلیل میں کر لے, مت اکثریت پہ جائیں, مت بڑے ناموں پہ جائیں, نہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم بہت بڑی جماعت بن کے بہت بڑا گروہ بن کے حق کو لے سکتے ہیں. نہیں, آپ اپنے گھر میں تنہا بھی رہ سکتی ہیں ساری زندگی, کوئی آپ کا ساتھی نہیں تیار ہوتا, پھر بھی نہیں چھوڑنا اس دین کو, کیونکہ قلیلم ما تتذکرون. اب اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچ کا رخ بدلا. سورت کے شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورت مومن میں توحید پھر دعا کا تذکرہ ہے. اب اس کی بہترین خوبصورت آیت ہے ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خلاقیوں کا تذکرہ کیا, اپنے آپ کو بڑا کرنے کا. پیچھے والے ٹاپک کو سامنے رکھ کے اگلی آیت سنیں تو زیادہ سمجھ آتی ہے نا, کہ اللہ اتنا بڑا ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا, زمین کو کیا, انسانوں کو کیا, سارے خزانوں کا مالک ہے. رب آ کے کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری قبول کروں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں ادعونی سے مراد ہے اعبدونی, میری عبادت کرو, اور استجب لکم سے مراد ہے اصیبکم, تم میری عبادت کرو میں تم کو اس کا ثواب اور اجر عطا کروں گا. اسی طرح دوسرا اس کا مفہوم کیا جاتا ہے اسالونی آتیکم, مجھ سے سوال کرو میں تم کو عطا کروں گا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے جملے ٹھیک ہیں, عبادت اور دعا میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندے کا تعلق بنتا ہے نا, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس سے میں دعا مانگتا ہوں نا اس کو ہی پوجوں گا. اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرما کے پکاریں لگاتی ہے, حل من مستغفر, کوئی ہے بخشش مانگنے والا, کوئی ہے بیمار, کوئی ہے رزق چاہنے والا, میں اس کو دینے پہ آ گیا. لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں, اس کی وجہ کبر ہے. اسی لیے اگلی آیتوں میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اور جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں, بڑے بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کسی کا احسان نہیں لیتے, ہم اپنے کام خود ہی کر لیتے ہیں, تو پھر وہ اللہ سے بھی نہیں مانگتے, کیونکہ اللہ کو تو بڑا سمجھا ہی نہیں, بڑا تو خود کو سمجھا. تکبر کس سے کیا؟ ان عبادتی, اس کی عبادت سے. یہاں پھر عبادت کا معنی دعا میں بھی آ سکتا ہے اور عبادت سے بھی آتا ہے. پتہ کیا چلا کہ جو عبادت نہیں کرتا اس کے لیے اللہ سے مانگنا بھی مشکل ہے. اور آپ آزما کے دیکھیں, جتنا انسان دین سے دور ہوتا ہے نا عملی طور پہ, اتنا دعاؤں سے بھی دور ہے. مولویوں سے کرا لو, آپ کر دیں, یہ جملہ ان کی پیٹ جملے پہ ہوتا ہے میرے لیے دعا کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بھائی آپ کے لیے تو ایک ہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو سیدھے راستے کی سمجھ دے, آپ کو خود احساس ہو کہ آپ زندگی کو آگ لگا رہے ہیں. تو ایسے لوگ تکبر کرتے ہیں, عبادت کے موقع آئے چھوڑ دیے, اللہ سے مانگنے کا موقع آئے چھوڑ دیا, انجام کیا ہے؟ سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے, ذلیل و خوار ہو کر رسوا ہو جائیں گے. اللہ تعالی کی ذات سے مانگو, نہیں مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا. کوئی ایسا انسان دیکھا جسے آپ نہ مانگے تو وہ آپ سے ناراض ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ہمیں ساری جکڑ بندیوں سے آزاد کر دیا. مانگنا ہے تو رب سے مانگو, سنانا ہے تو اس سے مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سننے پر بھی قادر ہے, تو سن کر دینے پر بھی قادر ہے. ہم جب انسانوں سے مانگتے ہیں نا, سن تو لیتے ہیں, بیچاروں کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں, دیں گے کیسے؟ کرنا بھی چاہیں گے, آپ کی مدد کر ہی نہیں سکتے. تو منگتوں سے مانگ کر کیا کرو گے؟ ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اکثر ہوٹل جو بلکہ ڈرائیوروں والے ہوٹل ٹائپ ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں. تو میں سوچتی ہوں کہ لوگ آپ کو نہ نہیں کر پاتے نا، تو کہتے ہیں پلیز آپ ہم سے ادھار مانگیں گے پھر ہم نہ کریں گے، ہم شرمندہ ہوں گے. اللہ تو کبھی نہیں ایسا کرتا، نہ ادھار مانگ کے، نہ کچھ کیش پہ مانگ کے، کچھ بھی نہ مانگو کہ تو پھر ناراض ہوگا. آپ دیکھیے کہ دنیا والوں سے انسان مانگتا ہے، پہلی بات ہے سننے کوئی تیار نہیں ہوں گے، ان کو لگے گا کہ یہ تو انہوں نے خامخواہ پہ ہمیں تنگ کر دیا. دوسری بات ہے سن لیں گے تو مانیں گے نہیں، مان نہیں سکتے، کبھی کر سکتے نہیں کر پاتے. ہر ایک کو اپنا حل خود پتا ہوتا ہے. آپ کسی سے وقت مانگ رہے ہیں، اس کے وقت ہی نہیں ہے. آپ کسی سے اسکلس مانگ رہے ہیں، اس کے اسکلس نہیں ہے، کیسے وہ آپ کو دے گا. پھر تیسری بات ہے کہ جب آپ مانگتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ آپ دھتکارے جائیں گے. دوسری دفعہ تو شاید دروازہ بھی نہ کھولیں گے کہ چھوڑیں، پھر آپ کو شرمندگی ہوگی. تو اگر کوئی بندہ دھتکارے جانے سے بچنا چاہتا ہے، لوگوں کی نظروں سے گرنے سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ کے ماں سوا سے مانگنا چھوڑ دیں. سو باتوں کی ایک بات ہے، دوسروں سے مانگ کر انسان شرمندہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی سے مانگتے ہیں نا، تو پہلی بات ہے آپ کی نظریں اس پہ لگ جاتی ہیں. اگر وہ دیتا بھی ہے نا، تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ آپ کو دے. اور اگر مثال ہے کوئی دین کے لیے چلے مانگتا ہے، ذاتی مانگنا تو بالکل ایک فرق ہو جاتا ہے نا. آپ جب کسی ایک بندے پہ نظر لگا لیتے ہیں نا، وہ دیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ اس نے یہ دیا، اس نے اتنا دیا، وہ ایسا ہے، اس پہ نظریں ہیں. اور اگر وہ نہیں دیتا تو سارے شکوے اس پہ. اب بتائیے کہ اگر اس نے دیا تو کیا خود دیا؟ دل کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور جس نے نہیں دیا، بھلا اس نے کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ اپنے دل کا مالک ہے؟ اللہ نے نہیں ڈالا اس کے دل میں. تو نظریں اوپر سے نیچے لگ جاتی ہیں. یہ ہے وہ چیز جو داخرین کر کے جہنم میں پھینکے گی لوگوں کو. اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لے، کبھی کسی سے نہ مانگے. مثلا اللہ نے ہماری ضرورتیں رکھی ہوئی ہیں، بیویوں کو شوہروں سے لینا ہی پڑتا ہے، اولاد ماں باپ سے لیتی ہے، یہ فطرت کا اصول ہے. اس میں بھی غیور ہونا چاہیے، لیکن کبھی کسی بندے کی امید نہ لگائیں. مانگنے والوں کی نظریں اوپر اور دینے والوں کی بھی نظریں اوپر، اس لیے کبھی لوگوں پہ امیدیں نہ لگائیں، کیونکہ جس سے نظریں لگائیں گے نا، آپ کو اللہ ان کے ہاتھوں میں دے دے گا. یا اللہ پہ لگائیں یا خود پہ لگائیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں دعا پہ چند چیزیں بہت ہی خوبصورت ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چند احادیث کے ساتھ تھوڑی سی بات کروں گی. حضرت نعمان بن بشیر سائد کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان دعا هو العبادہ، بے شک دعا ہی عبادت ہے. پھر آپ نے اس کی دلیل میں آیت پڑھی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی. سمجھے؟ یعنی عبادت سائملٹینیسلی لفظ ہے یہاں دعا کا. تو یہاں سے آپ کو دعا اور عبادت کا تعلق بھی پتہ چل رہا ہے کہ جس سے دعا مانگتا ہے نا انسان، پھر اسی کو پوچھتا ہے. ایسے ہی ہے نا، جو لوگ جس در سے کھاتے ہیں نا، اسی کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، کوئی ایک رشتہ دار ہے، امیر، اللہ نے اس کو دیا ہوا دیتا ہے. آپ دیکھیں اس کے جانے پہ گھر کے سارے نوکر بھی اس کے کپڑے اسری کر رہے ہیں، جوتیاں صحیح کر رہے ہیں. امید ہوتی ہے بےچاروں کو کہ یہ آیا ہوا یہ کچھ دے جائے گا. یہ بھی شرک ہے. سچی بات ہے، ہم یہ بےچارے ان پڑھ لوگوں کو سمجھاتے ہی نہیں. پھر کچھ ہوتے ہیں وہ ساری ذمہ داریاں اپنی سوچتے ہیں، بس یہ بندہ آ گیا نا اس مہینے میں میرے گھر میں تو سارے مسئلے میرے حل کر جائے گا. نہیں کر سکتا، بندہ بڑا ہی کمزور ہے، اس کا تو اپنی ذات پہ نہیں. آپ دیکھیے اگر بندے کے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، سر میں درد ہو کبھی آپ کے؟ گرمی سے سردی، سردی سے گرمی لگے آپ کو؟ تو لہٰذا دعا عبادت ہے. ادعا خو العبادہ، ایک حدیث میں آتا ہے ادعا خو مخ العبادہ. مخ ہے مغز، برین. ہماری نمازیں کیوں پھیکی ہیں؟ ہمارا اللہ سے تعلق پھیکا ہے. دعائیں نہیں ہیں نمازوں میں. ایک نماز اگر ایک بندہ پوری ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تو کتنا کچھ ہم اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے ہیں. لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ بندہ اللہ سے مانگے. چیز ملے نہ ملے، اصل بات یہ ہے کہ دینی ہے تو اللہ نے دینی ہے. کسی کی بات یاد آ جاتی ہے، بہت بڑے کسی چکر میں آ گئے، تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ شاہ غازی جا کر ذرا حاضری دیں اور وہاں سے مانگے. تو ان کے وہ جملے اللہ کرے وہی ان کی بخشش کا سبب بن جائیں. کہا کہ اگر عبداللہ شاہ غازی سے میں نے اپنی فیکٹری لینی ہے، دینی چاہیے. اللہ نے لی، اللہ ہی دے گا، اور اللہ نے دے دی. جھوٹے لوگوں نے پکڑی تھی، مل گئی واپس. یہ صرف عقیدہ ہوتا ہے، یقین کریں۔ سورۃ یاسین میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے دو تو کہتے ہیں اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں ان کو دیں، اللہ خود دے لیتا، تو اللہ دے نہیں سکتا، اللہ کے لیے کا مشکل ہے۔ اتنے بڑے گلوب کو آپ سوچیں، کرو کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ یہ چوتھی دفعہ غالباً آ گیا، جو چار دفعہ قرآن میں یہ لفظ ہے، سورۃ فاتحہ سے لے کے یہاں تک ساری تعریفیں اس کی۔ مت دوسروں کی تعریفیں کرو، اس سے تعلق جوڑو، اس کی تعریفیں کرو، وہ تمہاری باتوں کو سنے گا، تمہاری پکاروں کو سنے گا۔ کرنے کا کام کیا کہ اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کر لو، دل کو غیر سے پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد قل، آپ فرما دیجئے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے منع کر دیا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ جبکہ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ آ گئی میرے پاس دلیلیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی پہلے بات اور تھی، اب تو اللہ کو کھل کے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کو تو سامنے دیکھ لیا کہ اب اس کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس آ جاؤں۔ وہ امرت ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں مطیع و فرما بردار ہو جاؤں رب العالمین کے آگے۔ ان آیات کے ساتھ ایک واقعہ ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ دونوں بڑے کافر سردار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ اپنے آبائی دین پر واپس آ جائیں، پھر آ جائیں اپنے خاندانی رسم و رواج پہ، اور کچھ اس طرح کی باتیں کی انہوں نے کہ اللہ کے نبی کو جس طرح کہتے ہیں نا شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو پھر بچوں کے رشتے بھی تو ہونے ہیں، پھر خاندان کو چھوڑ دیا تو تمہارا کیا بنے گا، اس قسم کی باتیں کی کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ یہ آپ جو آپ سے سننا چاہتے ہیں یہی کہہ دیں کہ انی نہیں، مجھے منع کر دیا گیا، سوری، میں کر نہیں سکتا کہ غیروں کو پوجوں، رب کو چھوڑ دوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بندے کو کون مجبور کر دیتا ہے؟ اس کا اپنا نفس، جس کو اللہ کی بڑائی نظر آتی ہے۔ آپ کسی کو بائی فورس مباحت نہیں بنا سکتے۔ دیکھیے، کوئی بندہ کسی کو بائی فورس دیندار بنا سکتا ہے؟ مجھے آپ بنا سکتے ہیں؟ آپ کو میں بنا سکتی ہوں؟ نہیں بنا۔ یہ صرف اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے دل جھکتے ہیں اور ہم نیکی کے لیے آتے ہیں۔ آپ مجھے ادھر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہی بات ادھر سمجھا دی گئی کہ دیکھو اللہ کی ذات ہے جو بندے کو جماتا ہے کسی کام پہ، اس سے تعلق جوڑو۔ آپ سب کو کبھی بھی کوئی کام دین کا مشکل لگے نا، جائے نماز پکڑ لیں، اٹھتے بیٹھتے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ کس کے آگے مجھے جھکنے کا حکم ہے؟ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر گوشت کے لوٹھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر نکالا تمہیں شکم مادر سے بچہ بنا کر، تاکہ ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، پھر ثم لتکونوا شیوحا، پھر تمہیں زندہ رکھا تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ کیوں اب زندہ ہیں؟ کہ بوڑھے ہوں، بڑھاپے تک اللہ پہنچانے کے لیے بندے کو زندہ رکھتا ہے، لیکن سب نہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے بعض تو فوت ہو جاتے ہیں اسی سے پہلے، کس سے پہلے؟ شیوخ کی ایج سے پہلے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى، اور یہ سارا نظام اس لیے ہے کہ تم پہنچ جاؤ مقررہ میعاد تک۔ اور سب سے بڑی بات، یہ کائنات کیوں ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سمجھ رکھو، اپنے رب کی عظمتوں کو سمجھنے لگ جاؤ، تمہاری چھوٹی سی کھوپڑی میں وہ بہت بڑا رب آ جائے، اس کی ذات آ جائے۔ کتنے پیارے طریقے سے یہ سب کام کرا رہا ہے، جس طرح اس نے دنیا میں کی اسی طرح آگے کے بھی کام کرے گا۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا تم نہیں دیکھتے ان نادانوں کی طرف جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں؟ دوسری بار آئیے یہ آیت اس صورت میں. آیتوں کے بارے میں جھگڑا ہی تو آج کے دور کا ہے. لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی آیتیں، اسی لیے لوگ ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھتے. پتہ آپ کو یہ بات، اپنی مرضی سے لکھیں گے تو جو بھی کتاب ہے، کوئی دعویٰ تو کر ہی نہیں رہا ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا. اسی لیے لوگ پھر دوسروں کی لکھی ہوئی کتابوں پہ اکتفا کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے زندگی مشکل ہوتی ہے. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون، جن لوگوں نے جھٹلایا اس کتاب کو اور اس چیز کو بھی جو دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا. کیا بھیجا تھا؟ علم، شریعت، وحی، کتابیں، اس کو بھی جھٹلاتی ہوگا کیا؟ فسوف یعلمون، پس ان قریب ان کو اپنی تکذیب کا انجام معلوم ہو جائے گا. ان تمام لوگوں سے خطاب ہے کہ جنہوں نے تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے رسولوں کی بات نہ مانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب توک ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں. وہ کہاں ہوں گی یہ نہیں بتایا. بات ایسے ہی لگتی ہے کہ جیسے پٹے کے ساتھ رسی باندھی جاتی ہے، تو جہنمیوں کی گردن میں پٹے ہوں گے اور ساتھ زنجیریں ہوں گی. کیا کیا جائے گا اس معاملے کے اندر ان کے ساتھ؟ یسحبون، ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. سین ہابا، گھسیٹ کر لے جائے جانے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جانا نہیں چاہیں گے، مجبوری ہے. دنیا میں اللہ کی طرف آتے نہیں تھے خواہش شوق کے ساتھ، لہذا یہاں ان کو پھر گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، کھولتے ہوئے پانی میں پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. کھولتا ہوا پانی، بوائلنگ واٹر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل جہنم کو پہلے حمیم میں لے کے جایا جائے گا، اس کے بعد فن ناری یوس جون، وہ آگ میں ڈالے جائیں گے. ایسے لگتا ہے کہ حمیم، اب اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچ کا رخ بدلا. سورت کے شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورت مومن میں توحید پھر دعا کا تذکرہ ہے. اب اس کی بہترین خوبصورت آیت ہے ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خلاقیوں کا تذکرہ کیا، اپنے آپ کو بڑا کرنے کا. پیچھے والے ٹاپک کو سامنے رکھ کے اگلی آیت سنیں تو زیادہ سمجھ آتی ہے نا، کہ اللہ اتنا بڑا ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو کیا، انسانوں کو کیا، سارے خزانوں کا مالک ہے. رب آ کے کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں ادعونی سے مراد ہے اعبدونی، میری عبادت کرو، اور استجب لکم سے مراد ہے اثیبکم، تم میری عبادت کرو، میں تم کو اس کا ثواب اور اجر عطا کروں گا. اسی طرح دوسرا اس کا مفہوم کیا جاتا ہے اسالونی آتیکم، مجھ سے سوال کرو، میں تم کو عطا کروں گا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے جملے ٹھیک ہیں، عبادت اور دعا میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندے کا تعلق بنتا ہے نا، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس سے میں دعا مانگتا ہوں نا، اس کو ہی پوجوں گا. اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرما کے پکاریں لگاتی ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے بیمار، کوئی ہے رزق چاہنے والا، میں اس کو دینے پہ آ گیا. لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، اس کی وجہ کبر ہے. اسی لیے اگلی آیتوں میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی کا احسان نہیں لیتے، ہم اپنے کام خود ہی کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ سے بھی نہیں مانگتے، کیونکہ اللہ کو تو بڑا سمجھا ہی نہیں، بڑا تو خود کو سمجھا. تکبر کس سے کیا؟ ان عبادتی، اس کی عبادت سے. یا پھر عبادت کا معنی دعا میں بھی آ سکتا ہے اور عبادت سے بھی آتا ہے. پتہ کیا چلا کہ جو عبادت نہیں کرتا اس کے لیے اللہ سے مانگنا بھی مشکل ہے. اور آپ آزما کے دیکھیں، جتنا انسان دین سے دور ہوتا ہے نا عملی طور پہ، اتنا دعاؤں سے بھی دور ہے. مولویوں سے کرا لو، آپ کر دیں، یہ جملہ ان کی پیٹ جملے پہ ہوتا ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بھائی آپ کے لیے تو ایک ہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو سیدھے راستے کی سمجھ دے، آپ کو خود احساس ہو کہ آپ اپنی زندگی کو آگ لگا رہے ہیں. تو ایسے لوگ
تکبر کرتے ہیں، عبادت کے موقع آئے چھوڑ دیے، اللہ سے مانگنے کا موقع آیا چھوڑ دیا، انجام کیا ہے؟ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ان قریب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ذلیل و خوار ہو کر رسوا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگو، نہیں مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا. کوئی ایسا انسان دیکھا جسے آپ نہ مانگے تو وہ آپ سے ناراض ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ہمیں ساری جکڑ بندیوں سے آزاد کر دیا. مانگنا ہے تو رب سے مانگو، سنانا ہے تو اس سے مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سننے پر بھی قادر ہے تو سن کر دینے پر بھی قادر ہے. ہم جب انسانوں سے مانگتے ہیں نا، سن تو لیتے ہیں، بیچاروں کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں، دیں گے کیسے؟ کرنا بھی چاہیں گے، آپ کی مدد کر ہی نہیں سکتے. تو منگتوں سے مانگ کر کیا کرو گے؟ ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اکثر ہوٹل جو بلکہ ڈرائیوروں والے ہوٹل ٹائپ ہوتے ہیں نا، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں. تو میں سوچتی ہوں کہ لوگ آپ کو نہ نہیں کر پاتے نا، تو کہتے ہیں پلیز آپ ہم سے ادھار مانگیں گے پھر ہم نہ کریں گے، ہم شرمندہ ہوں گے. اللہ تو کبھی نہیں سکتا، نہ ادھار مانگ کے، نہ کچھ کیش پہ مانگ کے، کچھ بھی نہ مانگو کہ تو پھر ناراض ہوگا. آپ دیکھیے کہ دنیا والوں سے انسان مانگتا ہے، پہلی بات ہے سننے کو تیار نہیں ہوں گے، ان کو لگے گا کہ یہ تو انہوں نے خامخواہ پہ ہمیں تنگ کر دیا. دوسری بات ہے سن لیں گے تو مانیں گے نہیں، مان نہیں سکتے، کبھی کر سکتے ہیں نہیں کر پاتے. ہر ایک کو اپنا حل خود پتا ہوتا ہے. آپ کسی سے وقت مانگ رہے ہیں، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے. آپ کسی سے اسکلس مانگ رہے ہیں، اس کے اسکلس نہیں ہے، کیسے وہ آپ کو دے گا؟ پھر تیسری بات ہے کہ جب آپ مانگتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ آپ دھتکارے جائیں گے. دوسری دفعہ تو شاید دروازہ بھی نہ کھولیں گے کہ چھوڑیں، پھر آپ کو شرمندگی ہوگی. تو اگر کوئی بندہ دھتکارے جانے سے بچنا چاہتا ہے، لوگوں کی نظروں سے گرنے سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ کے ماں سوا سے مانگنا چھوڑ دے. سو باتوں کی ایک بات ہے. دوسروں سے مانگ کر انسان شرمندہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی سے مانگتے ہیں نا، تو پہلی بات ہے آپ کی نظریں اس پہ لگ جاتی ہیں. اگر وہ دیتا بھی ہے نا، تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ آپ کو دے. اور اگر مثال ہے کوئی دین کے لیے چلے مانگتا ہے، ذاتی مانگنا تو بالکل ایک فرق ہو جاتا ہے نا. آپ جب کسی ایک بندے پہ نظر لگا لیتے ہیں نا، وہ دیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ اس نے یہ دیا، اس نے اتنا دیا، وہ ایسا ہے، اس پہ نظریں ہیں. اور اگر وہ نہیں دیتا تو سارے شکوے اس پہ. اب بتائیے کہ اگر اس نے دیا تو کیا خود دیا؟ دل کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور جس نے نہیں دیا، بھلا اس نے کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ اپنے دل کا مالک ہے؟ اللہ نے نہیں ڈالا اس کے دل میں. تو نظریں اوپر سے نیچے لگ جاتی ہیں. یہ ہے وہ چیز جو داخرین کر کے جہنم میں پھینکے گی لوگوں کو. اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لے، کبھی کسی سے نہ مانگے. مثلا اللہ نے ہماری ضرورتیں رکھی ہوئی ہیں، بیویوں کو شوہروں سے لینا ہی پڑتا ہے، اولاد ماں باپ سے لیتی ہے، یہ فطرت کا اصول ہے، اس میں بھی غیور ہونا چاہیے، لیکن کبھی کسی بندے کی امید نہ لگائیں. مانگنے والوں کی نظریں اوپر اور دینے والوں کی بھی نظریں اوپر، اس لیے کبھی لوگوں پہ امیدیں نہ لگائیں، کیونکہ جس سے نظریں لگائیں گے نا، آپ کو اللہ ان کے ہاتھوں میں دے دے گا. یا اللہ پہ لگائیں یا خود پہ لگائیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں دعا پہ چند چیزیں بہت ہی خوبصورت ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چند احادیث سے تھوڑی سی بات کروں گی. حضرت نعمان بن بشیر اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انت دعا حول عبادہ، بے شک دعا ہی عبادت ہے. پھر آپ نے اس کی دلیل میں آیت پڑھی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سمجھے؟ یعنی عبادت سائملٹینیسلی لفظ ہے یہاں دعا کا. تو یہاں سے آپ کو دعا اور عبادت کا تعلق بھی پتہ چل رہا ہے کہ جس سے دعا مانگتا ہے نا انسان، پھر اسی کو پوچھتا ہے. ایسے ہی ہے نا، جو لوگ جس در سے کھاتے ہیں نا، اسی کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، کوئی ایک رشتہ دار ہے امیر، اللہ نے اس کو دیا ہوا دیتا ہے، آپ دیکھیں اس کے جانے پہ گھر کے سارے نوکر بھی اس کے کپڑے اسری کر رہے ہیں، جوتیاں صحیح کر رہے ہیں، کر رہے ہیں. ان کو امید ہوتی ہے بےچاروں کو کہ یہ آیا ہوا یہ کچھ دے جائے گا. یہ بھی شرک ہے، سچی بات ہے. ہم یہ بےچارے ان پڑھ لوگوں کو سمجھاتے ہی نہیں. پھر کچھ ہوتے ہیں وہ ساری ذمہ داریاں اپنی سوچتے ہیں، بس یہ بندہ آ گیا نا اس مہینے میں میرے گھر میں تو سارے مسئلے میرے حل کر جائے گا. نہیں کر سکتا، بندہ بڑا ہی کمزور ہے، اس کا تو اپنی ذات میں نہیں. آپ دیکھیے اگر بندے کے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، سر میں درد ہو کبھی آپ کے؟ گرمی سے سردی، سردی سے گرمی لگے آپ کو؟ تو لہٰذا دعا عبادت ہے. الدعا هو العبادہ. ایک حدیث میں آتا ہے دعا هو مخ العبادہ. مخ ہے, مغز, برین. ہماری نمازیں کیوں پھیکی ہیں؟ ہمارا اللہ سے تعلق پھیکا ہے. دعائیں نہیں ہیں نمازوں میں. ایک نماز اگر پوری ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو کتنا کچھ ہم اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ بندہ اللہ سے مانگے. چیز ملے نہ ملے, اصل بات یہ ہے کہ دینی ہے تو اللہ نے دینی ہے. کسی کی بات یاد آ جاتی ہے, بہت بڑے کسی چکر میں آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ شاہ غازی جا کر ذرا حاضری دیں اور وہاں سے مانگے, تو ان کے وہ جملے اللہ کرے وہی ان کی بخشش کا سبب بن جائیں. کہا کہ اگر عبداللہ شاہ غازی سے میں نے اپنی فیکٹری لینی ہے تو مجھے نہیں چاہیے. اللہ نے لی, اللہ ہی دے گا, اور اللہ نے دے دی. جھوٹے لوگوں نے پکڑی تھی, مل گئی واپس. یہ صرف عقیدہ ہوتا ہے, یقین کریں. سورۃ یاسین میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے دو تو کہتے ہیں اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں ان کو دیں, اللہ خود دے لیتا. تو اللہ دے نہیں سکتا, اللہ کے لیے کا مشکل ہے. اتنے بڑے گلوب کو آپ سوچیں, کرو کیا؟ الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. یہ چوتھی دفعہ غالباً آ گیا, جو چار دفعہ قرآن میں یہ لفظ ہے, سورۃ فاتحہ سے لے کے یہاں تک ساری تعریفیں اس کی. مت دوسروں کی تعریفیں کرو, اس سے تعلق جوڑو, اس کی تعریفیں کرو, وہ تمہاری باتوں کو سنے گا, تمہاری پکاروں کو سنے گا. کرنے کا کام کیا کہ اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کر لو, دل کو غیر سے پاک کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد قل, آپ فرما دیجئے, انی نحیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, مجھے منع کر دیا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. جبکہ لما جاءنی البینات من ربی, جبکہ آ گئی میرے پاس دلیلیں اپنے رب کی طرف سے. یعنی پہلے بات اور تھی, اب تو اللہ کو کھل کے دیکھ لیا, اللہ تعالیٰ کو تو سامنے دیکھ لیا کہ آپ اس کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس آ جاؤ. وہ امیر تو انسلم علی رب العالمین, اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں مطیع و فرما بردار ہو جاؤں رب العالمین کے آگے. ان آیات کے ساتھ ایک واقعہ ہے, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیعہ, یہ دونوں بڑے کافر سردار تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہنے لگے کہ اپنے آبائی دین پر واپس آ جائیں, پھر آ جائیں اپنے خاندانی رسم و رواج پہ. اور کچھ اس طرح کی باتیں کی انہوں نے کہ اللہ کے نبی کو جس طرح کہتے ہیں نا شیشے میں اتارنے کی کوشش کی, آپ کو یہ فائدہ ہوگا, یہ ہوگا. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو پھر بچوں کے رشتے بھی تو ہونے ہیں, پھر خاندان کو چھوڑ دیا تو تمہارا کیا بنے گا. اس قسم کی باتیں کی کہ یہ آیت نازل کہ یہ آپ جو آپ سے سننا چاہتے ہیں وہ یہی کہہ دیں کہ انی نحیت, مجھے منع کر دیا گیا, سوری, میں کر نہیں سکتا کہ غیروں کو پوجوں رب کو چھوڑ دوں. اور حقیقت یہ ہے کہ بندے کو کون مجبور کر دیتا ہے؟ اس کا اپنا نفس, جس کو اللہ کی بڑائی نظر آتی. آپ کسی کو بائی فورس مباحث نہیں بنا سکتے. دیکھیے کوئی بندہ کسی کو بائی فورس دیندار بنا سکتا ہے؟ مجھے آپ بنا سکتے ہیں, آپ کو میں بنا سکتی ہوں؟ نہیں بنا. یہ صرف اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے دل جھکتے ہیں اور ہم نیکی کے لیے آتے ہیں. آپ مجھے ادھر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہی بات ادھر سمجھا دی گئی کہ دیکھو اللہ کی ذات ہے جو بندے کو جماتا ہے کسی کام پہ, اس سے تعلق جوڑو. آپ سب کو کبھی بھی کوئی کام دین کا مشکل لگے نا, جائنماز پکڑ لیں, اٹھتے بیٹھتے قل انی نحیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. کس کے آگے مجھے جھکنے کا حکم ہے؟ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقہ, اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے, پھر نطفے سے, پھر گوشت کے لوٹھڑے سے. ثم یخرجکم طفلا, پھر نکالا تمہیں شکم مادر سے بچہ بنا کر. تاکہ ثم لتبلغوا اشدکم, تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو. پھر ثم لتکونوا شیوحا, پھر تمہیں زندہ رکھا تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ کیوں اب زندہ ہیں؟ کہ بوڑھے ہوں. بڑھاپے تک اللہ پہنچانے کے لیے بندے کو زندہ رکھتا ہے, لیکن سب نہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ, اور تم میں سے بعض تو فوت ہو جاتے ہیں اسی سے پہلے. کس سے پہلے؟ شیوخ کی ایج سے پہلے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى، اور یہ سارا نظام اس لیے ہے کہ تم پہنچ جاؤ مقررہ میعاد تک. اور سب سے بڑی بات یہ کائنات کیوں ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سمجھ رکھو، اپنے رب کی عظمتوں کو سمجھنے لگ جاؤ. تمہاری چھوٹی سی کھوپڑی میں وہ بہت بڑا رب آ جائے، اس کی ذات آ جائے. کتنے پیارے طریقے سے یہ سب کام کرا رہا ہے، جس طرح اس نے دنیا میں کی اسی طرح آگے کے بھی کام کرے گا. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا تم نہیں دیکھتے ان نادانوں کی طرف جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں. دوسری بار آئیے یہ آیت اس صورت میں، آیتوں کے بارے میں جھگڑا ہی تو آج کے دور کا ہے، لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی آیتیں، اسی لیے لوگ ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھتے. پتہ آپ کو یہ بات، اپنی مرضی سے لکھیں گے تو جو بھی کتاب ہے، کوئی دعویٰ تو کر ہی نہیں رہا ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا. اسی لیے لوگ پھر دوسروں کی لکھی ہوئی کتابوں پہ اکتفا کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے زندگی مشکل ہوتی ہے. الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جن لوگوں نے جھٹلایا اس کتاب کو اور اس چیز کو بھی جو دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا. کیا بھیجا تھا؟ علم، شریعت، وحی، کتابیں، اس کو بھی جھٹلا دیا. ہوگا کیا؟ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب ان کو اپنی تکذیب کا انجام معلوم ہو جائے گا. ان تمام لوگوں سے خطاب ہے کہ جنہوں نے تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے رسولوں کی بات نہ مانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں. وہ کہاں ہوں گی یہ نہیں بتایا، بات ایسے ہی لگتی ہے کہ جیسے پٹے کے ساتھ رسی باندھی جاتی ہے، تو جہنمیوں کی گردن میں پٹے ہوں گے اور ساتھ زنجیریں ہوں گی. کیا کیا جائے گا اس معاملے کے اندر ان کے ساتھ؟ یسحبون، ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. سین ہابا، گھسیٹ کر لے جائے جانے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جانا نہیں چاہیں گے، مجبوری ہے. دنیا میں اللہ کی طرف آتے نہیں تھے خواہش شوق کے ساتھ، لہذا یہاں ان کو پھر گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، کھولتے ہوئے پانی میں پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. کھولتا ہوا پانی، بوائلنگ واٹر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل جہنم کو پہلے حمیم میں لے کے جایا جائے گا، اس کے بعد فی النار یسجرون، وہ آگ میں ڈالے جائیں گے. ایسے لگتا ہے کہ حمیم نام کا کنواں یا جگہ جہنم کے باہر ہے یا اس کے کہیں کنارے پہ. پہلے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پھر جہنم میں جا کر ان کو جھونک دیا جائے گا. یس چرون کا لفظ سین جیم را سے ہے. سجرہ، سجرت تنور کہتے ہیں، تنور کو ایندھن سے بھر دینا پھر اس کو جلا دینا. اسی لیے یہاں پھر یس چرون کا مطلب کیا ہے کہ ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور وہ اس کا ایندھن بن جائیں گے. ایسے وقت میں ان سے پوچھا جائے گا، ثم، یہ لفظ ثم ہے نا، یہ تراخی کے لیے ہوتا ہے، یعنی آفٹر سم ٹائم. ایک ہوتا ہے فورن، دین نہیں ہے یہ، آفٹر سم ٹائم، یعنی کچھ دیر جہنم میں جلے رہیں گے. یہ نہیں کہ بس آتے ہی ان کو یہ سوال جواب شروع کر کے فارغ کر دیا جائے گا. جب جہنم کی آگ ان کے دماغ کی چربی پگھلائے گی، جب ان کا تکبر ختم ہوگا، ان کی بے جازیت ختم ہوگی، ہٹ دھرمی اور تعصب کی دیواریں گر جائیں گی، تو پوچھا جائے گا، تم مقیل الحم اینما کنتم تشرکون، پھر پوچھا جائے گا ان سے، کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے؟ کس چیز کے شریک تھے وہ ان کے، جو تمہیں رسولوں کی بات سننے نہیں دیتے تھے؟ یہاں یہ نہ سوچئے گا کہ وہ بت کدھر ہیں جن کے سامنے عبادت کی غرض سے بیٹھے رہتے تھے، مراد یہ کہ وہ کہاں گے سارے جو تمہیں اللہ کا حکم بھی ماننے دیتے تھے، اور کہاں گے وہ سارے بڑے جن کے نام لے کر تم اللہ کی کتاب سے رکے رہے، تعصب کی وجہ سے باپ دادا کے نام لے کر، آج کدھر ہیں وہ سارے؟ کیا جواب دیں گے؟ قالو دلو انا، کھو گئے ہم سے، گم ہو گئے، وی لاسٹ دیم، ہم نے ان کو گم کر دیا. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ساتھ ہی جھوٹ بولیں گے اب، پہلے سچ بولا. انسان پہ جب کبھی کوئی اچانک چوٹ پڑتی ہے نا، شروع میں سچ بولتا ہے، پھر بہانہ بنانا جاتا ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر یہ کہہ دیا کہ وہ کھو گئے تو اس سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ ہم نے کسی کو پوجا تھا، تو چلو وہ تو کھو گئے، آج ہم شرک کی سزا پائیں گے تو فوراً پینترا بدلیں گے، بات بنائیں گے کیا، نہیں 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 ہم تو کسی کو پوچھتے ہی نہ تھے اس سے پہلے. بل لم کن ندعو من قبل شیئن، اور ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پوچھتے ہی نہ تھے. مکر جائیں گے کہ ہم نے تو کبھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی ہی نہیں. کہا کیا جائے گا، کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو بھٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے کافروں کو اسی طرح. کس طرح؟ کہ عین وقت پہ ان کو بات بنانی پڑتی ہے، دل کے اندر چونکہ شرک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تو ہدایت کے راستے دکھاتا ہے لیکن مشرکوں سے اللہ تعالیٰ اتنا بیزار ہے کہ ان کو سوجتی نہیں. یہاں بھٹکانے کو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو سوجتی نہیں ہے، کریں کیا، کہیں کیا، کس طرح سے کریں. لہٰذا ایسے لوگوں کو کہا جائے گا، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، تمہیں پتہ ہے یہ سزا اور رسوائی کیوں ملی، یہ بدلہ ہے ان خوشیوں کا جو تم منایا کرتے تھے زمین میں ناحق، اپنے عارضی اقتدار کے بلبوتے پر تم جو ناحق خوش کرتے تھے، جو فن تھا تمہاری زندگی میں. تفرحون کا لفظ فرح سے ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے خوش ہونا اور مسرور ہونا، اور تمرحون مرح سے ہے، معنی ہے اترانا، مال اور دولت پر فخر اور غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کے حقوق میں کمی کرنا. لکھ لے اس کا معنی مرح کا، کہ دولت اور مال کے نشے میں چور ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرنا. ہو رہی ہے آج دنیا میں، کتنوں کی جانیں جاتی ہیں، کتنوں کا ایمان جاتا ہے صرف چند لوگوں کے دولت کے نشے میں چور ہونے کی وجہ سے. تو مرح جو ہوتا ہے یہ حرام ہے، مذموم ہے، اور فرح جو ہے اس میں مال و دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو بھول کر گناہوں سے لذت حاصل کرنے کا معنی آتا ہے، ان پر خوش ہونا. یہ تو حرام اور ناجائز ہے، اسی لیے پھر فرح سے مراد وہ چیز ہے جیسے قارون کی خوشی تھی. ہم پڑھ چکے، لا تفرحن اللہ لا يحب الفرحین، خوش نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے ڈھینگے مارنے والے، شیخیاں بگڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ فرح خوشی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اچھے رنگ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ برے رنگ میں اس وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا کی نعمتوں اور اس کی راحتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے ہی بات سمجھ کر اکڑنے لگے. ہاں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو آپ انجوائے کریں، خوش ہوں اپنے مال کو دیکھ کر، اولاد کو دیکھ کر، گھر کو دیکھ کر، تو یقیناً یہ پسندیدہ بھی ہے اور ایسا ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ غم اور خوشی دونوں کے اندر جب تک انسان اپنے اوپر لگام نہیں ڈالتا بچے گا نہیں. جب انسان کو تقوی کی لگام ملتی ہے نا، تو وہ خوشیوں کو بھی قابو میں کر لیتا ہے اور غموں کو بھی. لہذا ایسے وقت میں یہ لوگ جن کو وہاں جا کے ان کا ماضی یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بھی تو بہت بڑے بنے تھے نا دنیا میں، تو تم واقعی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ کسی دوسرے کو تم کچھ سے نہیں تھے، آج مزہ کرو. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم وہاں ہمیشہ رہنے والے ہو. فبئس مثوى المتکبرین، پس یہ بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر اور غرور کرنے والوں کا. یہ ہے انجام بڑا بننے والوں کا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، زندگی بھر جن کے دلوں میں یہ خیال ہی نہ آیا تھا کہ جو مال دولت نعمت انعامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یہ مجھ سے چھن جائیں گے. اور ان سارے رویوں پہ جو نبی کے دل پہ گزرتی تھی اس پہ کہا گیا فصبر، بس آپ صبر کیجئے ان کی نازیبہ حرکتوں پر، ان کے غیر مناسب رویے پر صبر کیجئے، کیونکہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا. جب آپ ان کو اتنے پیار سے بلاتے ہیں اور یہ آگے سے نخرے کرتے ہیں، تو آپ ان کو ان کے حال چھوڑ دیجئے اور اللہ سے اپنے لیے صبر مانگیے کہ کہیں ان مخالفتوں اور ان رکاوٹوں کی وجہ سے آپ اس کام کو نہ چھوڑ دیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو بچاتے بچاتے اللہ کے دین کو چھوڑنے لگیں. یہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی پہ، جب کوئی حقیقت آئی لوگوں سے تعریف کے نذرانے وصول کرتا ہے، چاروں طرف سے واہ واہ سبحان اللہ ہوتی ہے، تو اس وقت تو دین پہ جمے رہنا اصل میں اپنے نفس کی اطاعت ہوتی ہے. ہر ایک کو تعریف اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ہر ایک کو شہرت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، آگے لوگوں کا پلکے جھکانا اچھا لگتا ہے. اس وقت اگر کوئی دین پہ جمتا ہے نا تو اصل میں وہ اپنے نفس کے لیے لگتا ہے. آپ چھوٹے سے انسان کو ذرا بڑا بنا کے بٹھا دیں وہ بھی خوشیاں منائے گا، لیکن اصل حق پہ جمنا اور اصل صبر کیا ہوتا ہے کہ جب دین کے ساتھ یہ رنگ رونق ہوئی کوئی نہ، یہ پمپ اینڈ شو، یہ گلیمر ہوئی نہ، تو کا فصبر، تھوڑا صبر کر لے. فصبر ان وعد اللہ حق، بس آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ وَعْدَ الْغَسِ نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھائیں اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے، یا پھر او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بس آخر کار یہ ہماری ہی طرف لوٹا لیے جائیں گے. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ جو انہوں نے اللہ کے دین کو کھیل سمجھا اس پہ پکڑ تو ان کی ہو رہی ہے، یا تو آپ کی زندگی میں آ جائے گی، آپ اپنی آنکھوں سے ان کا برا انجام دیکھیں گے، اور اگر بالفرض ابھی آپ کی زندگی میں نہ آیا اور آپ کی موت کا وقت آ گیا پھر بھی ان کا برا انجام ہو کے رہے گا. فَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ سے سمجھ آ رہا ہے کہ آنا تو سب کو ہماری طرف ہے، یعنی یا تو دنیا میں آپ باطل والوں کا برا انجام دیکھ لیں گے، یا پھر آخرت میں تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ آپ کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ نہ تو اللہ کے دین کو چھوڑنے والے تھے، نہ آپ لوگوں کی باتوں سے گھبرا کر کہیں پیچھے ہٹتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فصبر کہہ کر اصل میں اپنا ایک قانون، اپنی ایک سنت بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ النصر مع الصبر، مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. آپ ایک ہی رات میں ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جما سکتے، اسی لیے اللہ کے نبیوں نے کئی سال تک اللہ کے دین کے لیے کوششیں کی، محنتیں کی. اس کے بعد 13 سال مکہ کے گزرے، 8 سال مدینہ کے گزرے، پھر بت ٹوٹے. 13 سال مکہ میں غلامیاں سہی تو مدینہ میں آ کر لیڈرشپ ملی، وہاں آزادی ملی. تو لہذا بعض کفار اگر دین کے مکمل غلبے کا انتظار کر رہے ہیں یا اپنی ہلاکت کا انتظار کر رہے ہیں، دونوں ہی معنی آتے ہیں. ایسی آیتیں قرآن پاک میں 2-3 جگہ ہیں، دونوں ہی باتیں ایک ہیں، کافروں کی ہلاکت یا دین کا غلبہ، ایک ہی بات ہے. کیونکہ جب ایک جیتتا ہے تو دوسرا ہارتا ہے، ایک کی ہار دوسرے کی جیت ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جمے رہیے، اطمینان سے رہیے. ایک فسر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ صبر کی تلقین محض تانیس اور اطمینان کے لیے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کا دامن پہلے سے ہی تھامے ہوئے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کا لیسن کافی لمبا ہے، ابھی بھی رہتا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پہلے بریک دیں گے، اور آج تھوڑا سا یہ مسنگ ہے بیچ میں سے آیا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ ان کو سادا جی کو مینشن کر دیں گے، تو ریکارڈنگ میں آپ لوگ اس کا ٹرانسلیشن اور تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں ٹائم ہوتا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کر لیتی. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے آج کی آیات سے کیا سیکھا کوئکلی مجھے بتائیے گا، پھر میں آپ لوگوں کو بریک دوں گی، اور کوشش کریں گے کہ لیسن کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر ہم کر سکے تو تھوڑا سا کتاب الزکات کر سکیں، کیونکہ آج کا لیسن بہت لینتھی تھا. کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ ہم بار بار فرعون کا ذکر پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل کا. اللہ پر نظریں لگانی ہیں، تو اس بات سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے، کیوں ہمیں ہر صورت میں، ہر پارے میں توحید کی دعا جی دعا میں ہمیشہ شرک سے خود کو بچانا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب رکھنا ہے، کسی قسم کا شرک نہیں کرنا. فرعون کی کیا چیز تھی جس نے اس کو خود ہی اپنی زوال کا باعث اس کا بنا؟ ہر حال میں اللہ پر اس کا تکبر تھا. جی جیسے حمان کو کہتا ہے نا کہ بلند عمارت بناؤ تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں جو آسمانوں کے راستے ہیں، اور یعنی یہاں سے اس کا تکبر جھلکتا ہے اور اس کی وہ مکارانے چالیں تھیں جو وہ چلتا تھا، لیکن ساری اس کے اوپر الٹی ہو جاتی تھی. تو بظاہر شرک کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی فیسینیٹ کرتا ہو، لیکن حق جو ہے وہ ہمیشہ چاہے کتنا تھوڑا ہی کیوں نہ وہ غالب آ کے رہتا ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. جی بالکل. پھر آگے دیکھیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں. کوئکلی جو لوگ آگ پہ جب کھڑے ہوں گے، ایک تو ہمیں عذاب قبر کی دلیل ملی فرعون کے غرق ہونے اور اس کی قوم کے غرق ہونے سے، اس سے کیا پتا چلا؟ فرعون کی لاش کو بچا لیا گیا تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ کہ اللہ جس نشانی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. جی اس میں نصیحت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور عالم برزخ کے حوالے سے بھی کہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا عبرت کے لیے. جی بالکل صحیح کہ جب آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ جب اس کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں ان کے قدموں کی آواز آتی رہتی ہے، پھر اس کے پاس اس کے فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ ان صاحب محبت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. سوال کے جواب میں مومن یہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، اللہ نے اس کے بدلے تجھ کو جنت میں ٹھکانہ دیا، پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. لیکن کافر یا منافق سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں جانتا، جو کچھ لوگ کہتے ہیں میں بھی وہی کہہ دیتا ہوں. پھر اس سے کہا جائے گا کہ نہ تو خود سمجھا اور نہ سمجھانے والے کی رائے پر چلا. پھر اسے لوہے کے تھوڑے سے اتنی مار پڑتی ہے کہ وہ چلا اٹھتا ہے، جن اور انسان کے سوا سب آس پاس والے اس کی چیخوں پخار کر سنتے. اور یہ بخاری سے حدیث ہے کتاب الجنائز سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے بچا کے رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی ایمان والے ہوں، تاکہ جب قبر میں جائیں اور قبر کے فرشتے سوال پوچھیں تو ہم ان کا صحیح جواب دے سکیں. میں آپ کا اور ٹائم نہیں لیتی کیونکہ آپ لوگوں کو بریک دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آج آپ لوگوں کو 15 منٹ کی دے دیتی ہوں بریک، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لیسن کمپلیٹ کریں گے. تو آپ لوگ اٹھیں چلیں پھریں، فریش ہوں، جن کی نماز کا وقت ہے وہ نماز، اور باقی لوگ فریش ہو کے 15 منٹ میں واپس آ جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. 107 105 سے کر لیتے ہیں 120 تک، یا 107 سے 122 تک ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بریک ہے، اور پھر واپس آتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
السلام
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، بوڑھے جوایا ہو بچے یہ یاد سبھی کو ازبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، آ دیکھ ذرا تو مسکن کو، سینہ نبی انور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس کی بہتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے، قرآن سے روشن ہے سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، با میں ملے گی رسوائی، ایوان سے وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل دیدانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا، هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا، كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، ومعجزة الله الكبرى
عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب أنم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
كلمتان حبيبتان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ واپس آ چکے ہوں گے لبیک ٹائپ کر دیجیے ماشاء اللہ جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے سنوبر سسٹر اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اپنی جو آپ کی کلاسز مس ہوئی ہیں ان کو ضرور کر لیں کور تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 78 سے سورہ المومن ان شاء اللہ تعالیٰ ان پہ پھر ریکیپ کرتے ہیں
اور ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے بھی اور
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. اور ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے بھی، اور ان میں سے بعض کا ذکر تو ہم نے آپ سے کر دیا، اور ان میں سے بعض کا ذکر تو قرآن پاک میں آپ سے کیا ہی نہیں ہے. کتنی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے معجزات مانگنے والے، آپ سے طرح طرح کی باتیں کرنے والے، یہ کر دیں تو مانیں گے، یہ شرط پوری کر دیں ہماری پھر مانیں گے. کہا چھوڑ دیجئے ان کو، 25 نبیوں کا ذکر تو آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، باقی بہت ساروں کا تو کیا ہی نہیں ہوا. تو بتائیے کہ کیا انہوں نے اپنے نبیوں کے معجزات کے جواب میں ایمان قبول کر لیا تھا؟ تو پھر یہ مکہ والے بھی کر لیں گے. تو بات یاد رکھنے کی کیا ہے کہ ایمان معجزوں کے راستے سے دل میں نہیں جاتا، نشانیوں کے راستے سے نہیں جاتا، کرامتوں کے راستے سے اس ایمان نہیں آتا. آج بھی دیکھ کے کشف اور کرامت کے نام پہ بعض لوگ بعض بزرگوں کو 900 انبیاء کرام سے بھی اوپر کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے، یہ تو کبھی سوتے نہیں، یہ تو دل کے بھید جانتے ہیں، چلو جی ہمارا ان پر ایمان آ گیا. جو چیز آج کے لوگ کسی ولی کے لیے سوچ لیتے ہیں، یہ چیز کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے بھی نہیں سوچی تھی. ایمان نہیں آتا اس سے. بس آپ دیکھیں، چھوٹی سی مثال بات کو قریب کرتے ہوئے سمجھانا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس کو اپنے لیے بھی سمجھیں. کہ مثلا آپ دیکھیے کہ ہم یہاں پڑھنے آتے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، چلے اس مسجد کی بات کرتے ہیں. مسجد کے کوئی امام صاحب ہوں گے، ان کا کام کیا ہے کہ وہ نماز پڑھاتے ہیں، جماعت کراتے ہیں، ان کا علم ان کی چیز ان کے لیے، یعنی ایک ہمارے لیے بہت اس چیز کا مقام ہے کہ ہم ان کی عزت کریں. لیکن ہم کیا کریں، ہم سمرا جو بھی مسجد میں وہ آئے، امام صاحب یہ بتائیں آپ کو کوئی اشارہ ہوتا ہے، امام صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی خواب آتا ہے، آپ نے کبھی سرخ رنگ کی روشنی دیکھی ہے، آپ نے کبھی کعبہ کو اپنی چھت کے اوپر دیکھا ہے؟ اگر یہ نا تو ہم مان جائیں گے آپ بہت بڑے عالم ہیں. یہ طریقہ ہے جب لوگ شخصیت پرستی میں کھوتے ہیں نا، تو وہ دین داروں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے کرامتے دیکھنے کے منتظر ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملنی. لوگوں کی باتیں کیا ہے، ان کو بتا دو، ما کان علی رسول نہیں یات یا بی آیت الا باذن اللہ، کسی رسول کی مجال نہیں تھی کہ وہ لے آتا کوئی نشانی اللہ کی اجازت کے بغیر، کوئی نہیں لا سکتا. یہ اپنی مرضی کی چیز تھوڑی ہے، یا کوئی آرڈر پہ تھوڑی نشانیاں یا معجزے آتے ہیں کہ میں نے 4 آرڈر کر دیے تم 6 کر دو. یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، سراسر اللہ دیتا ہے. اللہ کسی کو خواب دکھا دے، اللہ کی دین ہے. اللہ کسی کو الہام کر دے، اللہ کی دین ہے. اللہ کسی کو سجھا دے، اللہ کی دین ہے. اللہ کچھ نہ کرے، اللہ کی مرضی. کوئی بندہ کسی سے اس بات پہ نہ تو حسد کر سکتا ہے، اور نہ اس کے ساتھ وہ کوئی اپنا تعلق اس طرح کا رکھ سکتا ہے کہ بس اس بات کو ہم مان کے ہی لے کے چلیں گے. تو لہذا جس کو ماننا ہے دل کے راستے آئے، اپنی عقل سے سوچے، دل کو لائے، ماننا تو مانے، نہیں مانتے تو جاؤ پھر. ہاں ایک دن مانو گے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، بس جب آئے گا اللہ کا حکم تو فیصلہ کر دیا جائے گا حق اور انصاف کے ساتھ. ہوگا کیا، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس دن باطل پرست لوگ سراسر گھاٹے میں رہیں گے. لگ اس دن پتا جائے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اللہ کے نبیوں کو تو صبر کا اور اپنے کام کو آسان طریقے پہ کرنے کا بدلہ مل ہی جائے گا، لیکن ان کو نہیں ملے گا. ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہم لوگ حقیقت میں اپنے آپ کو خساروں میں پائے ہوئے تھے، کچھ بھی تو ہمارے ہاتھ نہ آیا. دیکھیے ساری زندگی مخالفت کرتے رہے. مجھے یہ بتائیے کہ کوئی کسی کی مخالفت کر کے خوش رہ سکتا ہے؟ کسی کی عادت ہوتی نا بحث برائے بحث، ہر بات پہ اعتراض. ان کو شوہر کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، یا اس کو اپنی بیوی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، آپ بتائیں کیا وہ شخص بہت خوش مزاج ہوگا؟ آئیڈیل لائف ہوگی اس کی؟ وہ تو خود جلا کڑا ہے. دوسروں کو جلانے والا پہلے خود جلتا ہے، دوسروں کو کڑہانے والا پہلے خود کڑتا ہے. اب دیکھیے کہ آکسیجن گیس ہے نا، یہ جلاتی ہے تو خود نہیں جلتی. تو جو بندہ دنیا میں جل کڑ کے چلا گیا، نہیں مانا اس نے حق کو، آپ تو خوش ہیں اللہ کے دین پہ، اللہ کی نعمتوں پہ. اگر آپ کے اس دین کو دیکھ کے کوئی خوش نہیں ہوتا تو دیکھیے اس کا تو حال کیا کہ یہاں بھی جلا وہاں بھی جلا. تو لہٰذا آج دنیا میں تو جلتے ہیں، کل جہنم میں حقیقی طور پہ جلائے جائیں گے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. آپ کو بالکل دو ٹوک سٹائل دکھے گا، مانتے تو مانو، نہیں مانتے تو جاؤ چھٹی کرو. کتنے دن اللہ تعالیٰ نے مہلت دی؟
کتنے مہینے دی، کتنے سال دی؟ 13 سال. نہیں مانے جاؤ. اب یہ صورتیں جو ہے نا مکی دور کے اس دور میں کہ جہاں بالکل تیاریاں ہو رہی تھی ہجرت کی کہ بس اب ان کو چھوڑ دو. دوبارہ ان کی عقلوں کو ذرا مائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کچھ مزید انعامات. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها فمنها تاکلون. پاک وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے مویشی تاکہ انہی میں سے کسی پر سواری کرو، اور ومنها تاکلون کسی کا گوشت کھاؤ. یہ دیکھو اللہ کی نعمتیں، ایک ہفتہ گوشت نہ ملے تو تمہاری آنکھیں باہر آ جاتی ہیں. ہائے گوشت نہیں کھایا، روز دال کھاتے ہیں، ہائے روز سبزی پکتی ہے. پیدل چلنا پڑے تو تمہیں اپنے گھوڑے اور اپنی گاڑیاں اور اپنی سواریاں یاد آئیں گی، سوچو کس نے دیا. دودھ نکالنا چاہتے ہو، دودھ مل جاتا ہے. گوشت کھانے کے لیے ذبح کرتے ہو، ذبح ہو جاتے ہیں بےچارے. پیٹھ پر سوار ہو کر دور دراز جانا چاہتے ہو، اس کے لیے تیار ہے. آپ ذرا ایک جانور کو اپنے ذہن میں لائیے، کھانے کے وقت وہ ہمارا کھانا ہے، اس کے پیٹ سے دودھ نکلتا ہے، وہ پینے کے وقت ہمارا پینا ہے. سواری کرنی ہو، بیٹھنے کی نیت ہو تو اس پہ بیٹھ کے سواری کر لو. آنکھوں کو تسکین دینی ہے جیسے لوگ پیٹس کو پالتے ہیں یا جانوروں کو پالتے ہیں، تو وہ ہماری لذت کا سامان ہے. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک جیتی جاگتی چیز کو ہمارے لیے کھانا پینا، گاڑی، سواری، ہمارا سٹوریج، اور اس طرح جھکا دے کہ ہم اس کے منہ میں نکیل ڈال کے جدھر اس کا منہ موڑنا چاہے موڑ دے، وہ مڑ جائے. یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا. تم اپنے گلے میں کیوں نکیل نہیں ڈالتے؟ تم کیوں اللہ کے حکموں پہ چون چرا کرتے ہو؟ تمہاری زندگی میں کیوں اطمینان نہیں ہے؟ تم کیوں بے چین ہو؟ تم کیوں اللہ کی بات نہیں سنتے؟ کا صرف اس پہ سواری اور کھانا ہی نہیں بلکہ ولکم فیہا منافع، اور بھی بڑے منافع ہیں، بہت سارے فوائد ہیں. بل تبلغوا علیہا حاجتا فی صدورکم، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر پہنچ جاؤ اپنے سینوں میں موجود حاجات کی طرف. نیت کرتے ہیں چل پڑے، کسی کو نہیں پتا آپ نے گاڑی کیوں کھولی، آپ نے گاڑی کی چابی کیوں پکڑی. آپ کہتے ہیں ابھی آتی ہوں، کدھر گئے؟ حاجت فی صدورکم، تمہاری حاجتیں ہیں. پتہ اس سے چلتا ہے کہ حاجت کے ساتھ سواریاں کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ایسے ہی بیٹھ کے ان جانوروں کو ایسی بوجھ میں ڈال دیں، پریشان ہو جائیں. کہا یہ تو جاندار تھی، بن سواریاں بھی دی. وعلی الفلک تحملون، اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، تم لدے پھرتے ہو. سمندروں اور دریاؤں کو اس قابل کر دیا کہ تمہارا اتنا بوجھ ہزاروں ٹنوں منو وزن ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تمہیں لے جاتے ہیں. کیا تمہیں اللہ کی قدر ہے؟ کیا تم اس رب کی حقیقت میں معرفت کو پا چکے؟ کیا تم نے اس کے شایان شان کو حق دینا چاہا؟ سوچو، غور کرو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پس اللہ کی کن کن آیتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ یہ جو آیت ہے نا، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، بس اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو. اسی مفہوم کی آیت، فبئی آلائی ربکما تکذبان، بس کون کون سی آلہ نعمتوں کو ہی کہتے ہیں، اپنے رب کی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. تو کیا پتا چلا، ایک طرف تنکرون انکار منکر، اور دوسری طرف تکذبون. انسانوں کے نصیب میں شاید ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محسوس نہیں کرتے، اس کا حق نہیں ادا کرتے. کہا تم کبھی غور نہیں کرتے؟ آپ کہیں گے اچھا یہ تو مکہ والوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ آج والوں کی نہیں، یہ ناروے والوں کی نہیں، یہ امریکہ والوں کی نہیں، یہ پاکستان والوں کی کیا باتیں نہیں ہیں. ان کو تو گھوڑے اور جانور ہی بےچارے ملے تھے سواریوں کے لیے اور کشتیاں تھیں، آج ہم تو شپس میں بیٹھ کے جو گند گھولتے ہیں، اور ہم تو آٹومیٹک گاڑیوں میں بیٹھ کے جو کام کرتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں اور جو ہماری زندگی کا رویہ ہے. کیا واقعی ایسا نہیں لگتا کہ اللہ کی نعمتوں کے بڑھتے بڑھتے ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اسباب بھی بڑھاتے جا رہے ہیں؟ اس طرح ہم اللہ کی نعمتوں کو اسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کا 1/3 یعنی 4 حصے کرے نا، 3/3 جس کو بولتے ہیں، یہ پانی سے بھر دیا، صرف 1/4 حصے پہ خشکی ہے، اور اس خشکی کو ملانے کے لیے 3 حصے پانی ہے، ادھر راستے، یہ سمندر، وہ سمندر، 7 بڑے سمندر کیوں ہیں؟ تاکہ دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے ملیں. کسی جگہ اگر آپ سوچئے کہ کوئی ایسا راستہ نہ ہو تو وہ حصہ دنیا سے کٹ جاتا، کئی مواقع ایسے کہ صرف پانی ہی کے راستے سے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، تو کہا افلم یسیر فی الارض فینظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ان منکروں نے کبھی سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ ان کو نظر آ جاتا کہ کیا انجام ہوا ان منکروں کا جو ان سے پہلے گزرے، کدھر گئی قوم عاد، کدھر گئی قوم سمود، کدھر گئے صالح علیہ السلام کے جھٹلانے والے، کدھر 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 کبھی گو.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما Lesson number 231, item number 30, text 285, Surat Mumin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
A'udhu billahi minash shaytanir
rajim. Walakad arsalna rusulam min qablika minhum. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے بھیجے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے بھی، اور ان میں سے بعض کا ذکر تو ہم نے آپ سے کر دیا، اور ان میں سے بعض کا ذکر تو قرآن پاک میں آپ سے کیا ہی نہیں ہے. کتنی تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ سے معجزات مانگنے والے، آپ سے طرح طرح کی باتیں کرنے والے، یہ کر دیں تو مانیں گے، یہ شرط پوری کر دیں ہماری پھر مانیں گے. کہا چھوڑ دیجئے ان کو، 25 نبیوں کا ذکر تو آپ کے کیا ہوا ہے، باقی بہت ساروں کا تو کیا ہی نہیں ہوا، تو بتائیے کہ کیا انہوں نے اپنے نبیوں کے معجزات کے جواب میں ایمان قبول کر لیا تھا؟ تو پھر یہ مکہ والے بھی کر لیں گے. تو بات یاد رکھنے کی کیا ہے کہ ایمان معجزوں کے راستے سے دل میں نہیں جاتا، نشانیوں کے راستے سے نہیں جاتا، کرامتوں کے راستے سے اس ایمان نہیں آتا. آج بھی دیکھیے کہ کشف اور کرامت کے نام پہ بعض لوگ بعض بزرگوں کو نعوذ باللہ انبیاء کرام سے بھی اوپر کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے، یہ تو کبھی سوتے نہیں، یہ تو دل کے بھید جانتے ہیں، چلو جی ہمارا ان پر ایمان آ گیا. جو چیز آج کے لوگ کسی ولی کے لیے سوچ لیتے ہیں، یہ چیز کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے بھی نہیں سوچی تھی. ایمان نہیں آتا اس سے. بس آپ دیکھیے، چھوٹی سی مثال بات کو قریب کرتے ہوئے سمجھانا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس کو اپنے لیے بھی سمجھیں. کہ مثلا آپ دیکھیے کہ ہم یہاں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے بھی، اور کھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، بس اللہ کی کن کن آیتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ یہ جو آیت نفائی یا آیات اللہ تنکرون، بس اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو، اسی مفہوم کی آیت فبئی آلائی ربکما تکذبان، بس کون کون سی آلہ نعمتوں کو کہتے ہیں، اپنے رب کی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. تو کیا پتا چلا، ایک طرف تنکرون انکار منکر، اور دوسری طرف تکذبون. انسانوں کے نصیب میں شاید ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محسوس نہیں کرتے، اس کا حق نہیں ادا کرتے. کہا تم کبھی غور نہیں کرتے؟ آپ کہیں گے اچھا یہ تو مکہ والوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ آج والوں کی نہیں، یہ ناروے والوں کی نہیں، یہ امریکہ والوں کی نہیں، یہ پاکستان والوں کی کیا باتیں نہیں ہیں؟ ان کو تو گھوڑے اور جانور ہی بےچارے ملے تھے سواریوں کے لیے اور کشتیاں تھیں، آج ہم تو شپس میں بیٹھ کے جو گند گھولتے ہیں، اور ہم تو آٹومیٹک گاڑیوں میں بیٹھ کے جو کام کرتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں اور جو ہماری زندگی کا رویہ ہے، کیا واقعی ایسا نہیں لگتا کہ اللہ کی نعمتوں کے بڑھتے بڑھتے ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اسباب بھی بڑھاتے جا رہے ہیں؟ کس طرح ہم اللہ کی نعمتوں کو اسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کا 1/3 یعنی 4 حصے کرے نا، 3/3 3/4 جس کو بولتے ہیں، یہ پانی بھر دیا، صرف 1/4 حصے پہ خشکی ہے، اور اس خشکی کو ملانے کے لیے 3 حصے پانی ہے، ادھر راستے، اے سمندر وہ سمندر، سات بڑے سمندر کیوں ہیں؟ تاکہ دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے ملیں۔ کسی جگہ اگر آپ سوچئے کہ کوئی ایسا راستہ نہ، تو وہ حصہ دنیا سے کٹ جاتا۔ کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ صرف پانی ہی کے راستے سے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، تو کہا افلم یسیر فی الارض فینظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ان منکروں نے کبھی سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ ان کو نظر آ جاتا کہ کیا انجام ہوا ان منکروں کا جو ان سے پہلے گزرے؟ کدھر گئی قوم عاد؟ کدھر گئی قوم ثمود؟ کدھر گئے صالح علیہ السلام کے جھٹلانے والے؟ کدھر کدھر کدھر؟ کبھی غور کیا؟ کبھی ان سے عبرت حاصل کی؟ یہ سب کہاں ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بہت دے دیا، نہیں۔ کانوا اکثر منہم و اشد قوتم و آثارم فی الارض، گزری ہے یہ آیت پہلے، تیسری دفعہ اس صورت میں اس مفہوم کی آیت آ رہی ہے۔ تھے وہ زیادہ بڑے، اکثر کثیر سے، کثورہ سے، بہت زیادہ تھے، ابنڈنٹ تھے، میجورٹی میں تھے، سپر پاور تھے، اور قوت میں زبردست تھے، اشد قوا۔ قوت لفظ میں بھی شدت ہوتی ہے، اور پھر شدید کے بجائے اشد لگ جائے تو یہ بس وہی پاورز کے اوپر پاورز بنتی جا رہی ہیں، سپر پہ سپریم پاورز تھے وہ۔ وآثارم فی الارض، اور زمین میں انہوں نے اپنی نشانیاں چھوڑی، اثر چھوڑے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب اللہ کی پکڑ آئی، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، پس نہ ان کو فائدہ پہنچایا ان چیزوں نے جو وہ کماتے تھے، وہ ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی۔ کوئی پیرامڈ فرعون کے کام نہ آیا، شداد کی بنائی ہوئی جنت اس کو مرنے سے نہ بچا سکی۔ اصل بات یہ کہ جب بندہ ان نعمتوں کو پا کر اللہ کو بھول جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر انہی نعمتوں کو ان کے لیے وبال بنا دیتا ہے۔ آج اگر ہم ایسی نشانیاں چھوڑ رہے ہیں، آج اگر ہم بھی اپنی قوتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کر رہے ہیں، تو خوب فکر کی بات ہے، خوب سوچنے کی بات ہے۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، اب دیکھیے کہ کل کے دور کے تو ہم پڑھتے ہی آئے کہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے پہ قوموں کا برا حال ہوتا تھا، کسی پہ طوفان آ گیا، کسی پہ آندھی آ گئی۔ آج نہیں ایسا ہوتا، بڑی بڑی باتیں آپ سنتے ہیں، ایک چھوٹی سی کال آئے تو ہمارا سارا اطمینان خوشی ختم ہو سکتی ہے۔ کوئی غم کی خبر، کوئی موت کی خبر، کوئی ہنگامے کی خبر، کوئی کاروبار کے نقصان کی خبر، آپ سوچئے انسان اتنا محتاج ہے اللہ کا۔ جو خوشیاں آج موجود ہیں وہ پتہ ہی نہیں سیکنڈ کے بھی سویں حصے سے پہلے ختم ہو جائیں، اور ختم ہو چکی ہوں ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہ ہو۔ نہیں پتا کسی کو دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن انسان کتنا بڑا بنتا، پھر دل نہیں کھلتا، پھر وہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں، نہیں میرے لیے نہیں، میں بہت طاقتور ہوں، ابھی میری جوانی ہے، ابھی صحت بڑی ہے، ابھی تو خوراکیں بڑی ہیں، ابھی تو یہ بہت، ابھی تو وہ، کا نہیں۔ پھر اب سورت کا اختتام ہے، فلما جاتہم رسلہم بالبینات، پس جب آئے ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر، دلیلیں لے کر، حق کی دلیلیں، دلائل، برہان، کتابیں، معجزات، جو بھی اللہ نے رسولوں کو دیا، ہر چیز روز روشن کی طرح بیان تھی، بالکل کھلی بھی تھی۔ فریحو بما عندہم من العلم، تو انہوں نے کفر کیا اور نازاں رہے اس علم پر جو ان کے پاس تھا۔ یہ کون سا علم ہوتا ہے بھائی؟ یعنی جب رسول وہ علم لے کر آئے جس سے آخرت بننی تھی، جس سے ان کی زندگی کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں آنی تھی، اس کو چھوڑ کر فلسفوں میں کھو گئے، سائنس میں کھو گئے، دنیاوی علوم میں آ گئے۔ فریحو بما عندہم من علم، یعنی یہ لوگ جو منکرین ہیں، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آتے، کہتے دیکھو لوگوں یہ علم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ توحید کا علم ہے، یہ ایمان کا علم ہے، اس کو لے لو، اور نبیوں کا چھوڑا ہوا ورثہ ہے، اس کو لے لو، اس کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں دنیا کے علوم کو اختیار کرتے تھے، کہتے تھے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے اکبر بادشاہ کا نام سنا ہے، پیچھے بھی آپ کو کہانیاں سنائی تھی، بالکل کورا چٹا جاہل تھا، اس کے پاس نو رتن تھے، اس کے نو رتن کو سونا چاندی نہیں تھا، اس کے مذہبی عالم تھے، فیضی کا نام سنا ہوگا کہیں، انہوں نے اس کو پٹیاں یہ پڑھائی تھی کہ دیکھو جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تھا وہ 1000 سال کے لیے تھا اور وہ ختم ہو گیا، اب نیا دین لاؤ، اور اس نے دین الہی کی بنیاد ڈالی. یہ ہوتا ہے فریح بما عندہم من العلم، جب لوگوں کے دماغوں میں دنیاوی علوم اور ترقیوں کے بھوت سوار ہو جاتے ہیں نا، یا بلکہ اس کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کے دین کے علم کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں. جو قربانیاں وہ دنیا کے علم کو پانے کے لیے دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں، وہ دین کے لیے نہیں دے سکتے. جو تقاضے دنیا کی تعلیم کے پورے کرتے ہیں وہ دین کی تعلیم کے کر ہی نہیں سکتے. کوئی کرے تو کہتے ہیں یہ ریجڈ ہیں، یہ سخت ہیں، ان کو ہمارے جذبات کا خیال نہیں، یہ ہمیں تھریٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. وہ اپنے اوپر اتنا فخر ہی نہیں کرتے جتنا فخر ایک یونیورسٹی میں جانے والا کرتا ہے. ہم جس چیز پہ خود فخر کرتے ہیں نا، ہمارے گھر والے، ہمارے ساتھ والے اس کے لیے اتنی قربانیاں دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو لہذا دنیا کے علم کے اوپر اللہ کے علم کی فوقیت اتنی ان کے دلوں میں آ جاتی ہے کہ رسولوں کی بات کو ہی جھٹلا دیا، فلسفوں میں کھو گئے، دیوی دیوتاؤں کے من گھڑت قصوں کے اندر کھو گئے. وہ لوریاں جو انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں سے سنی تھی، اسی کو سن سن کر سو گئے. اور ان کو سمجھ نہ آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئے. آپ کو پتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سقراط، نام سنا میں، فلسفی تھا، یہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے. کہتے کہ سقراط نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چرچا سنا تو لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھو بہتر ہے کہ تم بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کر لو، تمہیں فائدہ ہی ہوگا. تو جواب میں کہنے لگا، نحن قوم مہذبون فلا حاجۃ لنا الی ما یہدینا، اعوذ باللہ من الشیطان. کہنے لگا ہم مہذب اور شائستہ قوم ہیں، ہمیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے. آج امتِ مسلمہ کے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ معیار بنا رکھا، کسی سے بات کر کے دیکھیں کہ آئیے ذرا کلاس لیں تو آگے سے ذرا ان کی باتیں سنیں. جی میں تو پڑھتی ہوں، میں تو بڑی مصروف ہوں، جی میں تو بہت سوشل ورک کرتی ہوں، جی میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، جی آج بھی جو میں یہاں کھڑی ہوں میں تو بڑی مجبوری میں کھڑی ہوں. فریح بما عندہم من العلم، آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے اپنے نوٹس میں لکھیں. ہو سکتا ہے آپ سننے والوں میں بہت سارے لوگ کسی یونیورسٹی یا کالج میں اس وقت نہیں جاتے ہوں گے، پڑھ چکے، لیکن کیا ہم نے بھی کچھ علوم اتنے اپنے دل و دماغ پر سوار کر لیے کہ یہ کتاب کی محفل میں بیٹھ کے ہمارا دل ادھر کھنچتا ہے؟ کچھ کو کانے کا علم، کسی کو سینے کا علم، کسی کو صفائی ستھرائی کا علم، اور بعض دفعہ انسان اپنی دنیاوی سکلز اور اپنی دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی اس میں اتنا کھو جاتا ہے، کہتے جی نہیں ہمارے گھر تو کھانا پکانا اتنا چلتا ہے، ہم نہیں قرآن کے لیے آ سکتے. آپ 10 قسم کے لوگوں سے جا کے بات کریں کہ یہاں قرآن کی کلاس ہے آپ آئیے، آپ کو 12 قسم کے جواب ملیں گے. کوئی بچوں کو پالنے کے علم کی بات کر رہا ہے، کوئی کھانے پکانے کا علم، کوئی گھر کے علم کی، کوئی شوہر کو خوش کرنے کے علم کے اندر مگن ہے، اور وہی بات ہے کہ نہ ماننے کے 100 بہانے. وجہ کیا ہے؟ ان کی نظریں ایک ایسی دنیا میں، جس کا تذکرہ سورہ روم میں ہم نے پڑھا تھا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ تو دنیا کی ظاہری چکا چون کے اندر لگے ہوئے، اس کے فائدے لینے کے تو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کو رسک پہ چھوڑا ہوا ہے، وہاں کے لیے کوئی تیاریاں نہیں. تو ظاہری چیزوں کے پیچھے پڑنے والوں کا انجام پھر یہی ہوگا. کواہا کبھی ماں کا نبی یستخزیون، پھر گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ہر دور میں ایسا ہوا. ہوا کیا جب عذاب آیا؟ فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب، قالوا آمنا باللہ، کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ پر. کون سا اللہ؟ وحدہ، ایک اکیلا، بالکل ایک اللہ پر ایمان لائے. وکفرنا بما کن بہ مشرکین، اور ہم ان معبودوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے. بڑی دیر کی مہربات آتے، جب اللہ کو اپنے جلال اور اس کے کمال کے ساتھ دیکھ لیا تو یقین آیا کہ اللہ ہے. کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر اب یاد نہ آیا، اس کی دی ہوئی شریعت کو، کتاب کو دیکھ کر اب یاد نہ آیا، اس کے شاہکار دیکھ کر اب یاد نہ آیا. آج اس کو دیکھا اور اس کے عذاب کو دیکھا تو کہا مان لیا. یہ جو عذاب کو دیکھ کر آمنا باللہ ہونا ہوتا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے کہ جب عذاب آتے ہیں نا تو موت کے مراحل شروع ہو چکے ہوتے ہیں. تو نزا کی حالت میں انسان غیب کے پردوں کے پیچھے سے جھانک لیتا ہے. اس وقت پہ کہتے ہیں آمنا باللہ. جیسے جیسے گاڑی میں جاتے جاتے اپنے بیک مرر میں سے کوئی پولیس کی گاڑی دیکھ لے تو ایمان لانے لگتا ہے, سپیڈ کر رہا ہے, بیلٹ پہ ہاتھ چلا جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ میرے پاس پیپرز ہیں کہ نہیں. کیا فائدہ؟ فلم یکو ینفعہم ایمانہم, بس کوئی فائدہ نہ دیا ان کو ان کے ایمان نے. لما راؤ باسنا, جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب, اب کیا فائدہ؟ ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے جس دن, اس دن جا کے کوئی کہے کہ آج میں پیپر دینے کو تیار ہوں, کوئی فائدہ ہوگا اس آفر کا؟ ہرگز نہیں. اور سنت اللہ التی قد خلت من عبادہ, یہی دستور ہے اللہ تعالی کا جو پہلے دور سے اس کے بندوں میں چلتا آ رہا ہے. وخسر هنالک الکافرون, اور سراسر خسارے میں رہے اس وقت حق کا انکار کرنے والے. آپ فیل کر رہے حق حق سچ کہیں, مبتلون باطل. اس دنیا میں دو ہی جنگیں ہیں, حق اور باطل کی. اسی کے اندر ساری جنگیں آ جاتی ہیں, کہیں کلچر کے نام پہ, کہیں مذہب کے نام پہ, کہیں سیاست کے نام پہ, کہیں شوہر اور بیوی کے نام پہ. جب بھی دو جھگڑتے ہیں اس میں ایک حق پہ ہوتا ہے ایک باطل پہ ہوتا ہے. انسان کی عادت کیا ہونی چاہیے کہ حق کا ساتھ دے, نہ بھائی کا ساتھ دے نہ بہن کا ساتھ دے, نہ بھائی کا دے نہ بھابھی کا دے, جو دونوں میں سے حق پہ اس کا ساتھ دے گا. نہ ماں کا ساتھ دے نہ بچے کا ساتھ دے, دونوں میں جو حق کا ہے وہی ساتھ دے. یہی اللہ کے نبیوں کی تعلیم کا خلاصہ تھا. لوگ نبیوں کی ذات میں کھو گئے کبھی کبھی, کبھی ان کے ناموں میں کھو گئے, کبھی ان کی رنگ و نسل پہ کھو گئے, کسی کو برادری کا نہ سمجھا, کسی کو قوم کا نہ سمجھا, اور حق ان کے ہاتھ سے چلا گیا. اور اللہ تعالیٰ کی سنت یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی جو دولت لوگوں کے پاس رکھی ہوتی ہے نا, جب لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو اللہ اس کو واپس لے لیتے ہیں. اس دل سے توفیق چھن جاتی ہے حق کی قبولیت کی. ہم سب جب اللہ کے دین کے ساتھ جڑتے ہیں, اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی نیت کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سب سے بڑی حق کتاب کے لیے کچھ کرائیٹیرین رکھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتا ہے, مشکلات میں ڈالتا ہے, اور ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے کہ تم واقعی کتنے حق شناس ہو. جو اس کتاب کا حق دینے کے لیے دنیا کی کئی چیزوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہے. لیکن جو ہمیشہ حق کو پیچھے ڈالے تو سنت اللہ ہل قد خلت من عبادی وخسر هنالک الکافرون, خسارے میں گئے, نقصان میں گئے انکار کرنے والے, نہ شکرے. اب دیکھیے کہ یہ جملہ کیسا لگتا ہے کہ فلم یکو ینفعہم ایمانہم, ان کا ایمان ان کے کام ہی نہ آیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس سے پہلے قبول کرتا ہے جبکہ ما لم یغرغر, جب تک کہ غرغرہ نہ لگ جائے, موت کی گھڑگیاں, عذاب کے دروازے کھل جاتے ہیں, تو اس وقت پھر ایمان قبول نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کو قبول کرنے کا سفر اتنا ڈیلے کرنے کی توفیق نہ دے کہ مہلت ہی چلی جائے. بعض لوگ آخری دن پہ کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں, بل جمع کرانے جائیں گے تو تب جب لمبی لائنیں لگی ہوں گی. ایسے لوگ خود کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں. تو یہ تھی سورت المومن. دیکھا جائے تو واقعی اس سورت میں بولتا ہوا ایمان دیکھا. میں نے اس سورت کو پڑھتے وقت, پڑھاتے وقت ایمان کی بول ایک نئی ڈسکوری پائی ہے. آپ کو تو میں شاید نہیں اس طرح بیان کر سکی ہوں گی, لیکن میرے دل و دماغ میں اس سورت کو اس دفعہ پڑھا کے بہت کچھ آیا. میں نے اس کو بہت زیادہ ڈفرینٹ اینگل سے سمجھا کہ اب مجھے چاروں طرف کھڑا ہوا, بولتا ہوا, روتا ہوا, سنتا ہوا, سناتا ہوا ایمان دکھتا ہے. اور ایمان ہی کی ساری کہانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کا بسیرا کر دے, اور ہماری زندگی بھی ایمان کے ساتھ اور ہماری موت بھی ایمان کے ساتھ ہو, اور وہ جرت دے اللہ تعالیٰ جو ایک سچے مومن میں ہوتی ہے, جو ہم نے یہاں مرد مومن کے کردار میں دیکھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک ومنهم من لم نقصص علیک وما كان لرسول ان یأتی بآیتن فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ لیسن ہمارا آج کمپلیٹ ہوا. تھوڑا سا آج میرا میڈیا پھر گڑبڑ کر دیا گیا, پھر اس نے آپ کو سکپ کر دیا, لیکن الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے لیسن کو کمپلیٹ کر سکیں. کیا سیکھا با آخری آیات میں؟ کوئکلی لکھیے گا. آیت نمبر 51 میں میرے سامنے ایک دم آئی تو میرا دل کیا کہ اللہ کی امداد کی کیا صورتیں کہ ہم یقیناً اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے زندگی میں بھی ان کی مدد کریں گے, اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے, جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی. تو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اپنے بندوں اور اپنے رسولوں پر مدد کی کیا ضرورت آتی ہے؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ حق کو پہچانتے ہیں جی. پھر یہ ہے کہ دشمنوں کو زیر کر دیا جاتا ہے ان کے لیے, انہیں دشمنوں سے نجات دلائی جاتی ہے, اور جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے. مشکل حالات میں بھی دین پہ جمے رہتے ہیں. استقامت, بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور کبھی ایسے حالات آئیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی اپنے لیے رحمت سمجھیں کہ دیکھیں کہ ارد گرد لوگ آگے سے ہٹتے جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ مصلحت کے تحت, تو اگر آپ جمے ہوئے تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور یہاں پہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہوئی ہے. جیسے پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کتاب دی, جیسے حضرت موسیٰ کو کتاب دی, بنی اسرائیل کو تورات دی, تو ان کے لیے بھی ایک کام تھا جو انہوں نے نہیں کیا، تو ہمیں بھی تو کتاب دی گئی، ہمارے لیے کیا کام کرنے کا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کے ٹیسٹ کرتے ہیں، بالکل صحیح. تو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کام تھا کہ دوسروں کا تزکیہ کرنا، تو اب ہمیں بھی اپنا اور دوسرے لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے. جی، نصیحت لینی ہے، ایکٹ اپون اٹ اینڈ کنوے ٹو ادرز. جی بالکل صحیح. پھر ہم نے ایک چیز آگے دیکھی، آیت نمبر، یہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں. آیت نمبر 67 میں دیکھیں، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، کہ انسان کے حقیر ہونے کو، اس کی زندگی کی مختلف سٹیجز اس کو بتائی جا رہی ہیں کہ کیسے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی طاقت کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ انسان کی تخلیق اور زندگی کے جو مختلف نائل ہیں، اس سے ہمیں کیا نصیحت لینی چاہیے؟ بار بار یہ چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں نا، کیسے بچہ بے بس ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر طاقتور ہو جاتا ہے، پھر اپنے فیصلے کرتا ہے، پھر جب بڑھاپا آنے لگتا ہے پھر کمزور پڑ جاتا ہے، پھر اس میں قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. تو ہر چیز کو زوال بھی ہے، اور انسان کو یہ ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ ایکچولی تکبر ہی اس کو روک لیتا ہے دین سے. جی، کہ لوٹ کر جانا ہے. جی بالکل، دونوں چیزیں صحیح ہیں کہ انسان جب طاقتور ہوتا ہے تو وہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں نے ہی اپنی محنت سے سب کچھ کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتے ہیں جب بڑھاپا آتا ہے، اور جو تکبر ہوتا ہے وہ دین سے دور کرتا ہے، سیلف پریزنگ کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھے، میں ہی سب کچھ ہوں، میرے علاوہ کچھ، میں نے یہ سب کام کیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید سے دعا کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی توحید کو زندہ رکھ سکے، کسی قسم کے شرک میں نہ مبتلا. پھر ہم نے جہنم کی آیات کو دیکھا، اور یہاں ہم سب اپنے لیے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم جہنم پہ یقین رکھتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اس سے بچا کے رکھ، کیونکہ یہ نافرمانوں کے لیے ہے. یا اللہ تو ہمیں اپنے فرما برداروں میں سے بنا. آخری چیز جو ایک میں آپ لوگوں سے اب ڈسکس کرتی ہوں وہ یہ تھی کہ زمین میں چل پھر کے، آیت نمبر 82 میں، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ زمین میں چل پھر کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار، یہ بھی ہمیں مختلف صورتوں میں اس نظر آتا ہے کہ اللہ کی زمین پہ چل پھر کے دیکھو، پچھلوں کو حال دیکھو، ان کے ساتھ کیا ہوا، تو کس وجہ سے؟ لرن فرام ادرس. جی، اور موجودہ زندگی میں بھی ہم اس سے عبرت اس طرح لے سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمارے سامنے بہت عروج پہ ہوتے ہیں اور پھر بہت زوال میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی ناشکری سے بچائے، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو قومیں بہت عروج پہ تھیں، شان و شوکت سے تھیں، اور پھر زوال کا شکار ہوئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ زوال کی ان کی وجہ کیا تھی، کس وجہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو زوال تو دینا نہیں چاہتے، انسان اپنی ہی اعمال کی وجہ سے زوال کا شکار ہوتا ہے. علم مال کم نہیں آتا، عمل کم آتا ہے، کم ہوتا ہے. جی، علم اور مال کم نہیں ہوتا، عمل کم ہو جاتا ہے. جی بالکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، میرے لیے بہترین آثاری کرے. اللہ ہمارے مال کو اعمال میں بدل دے گا. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. یہ انگلش کی کلاس نہیں ہے، اردو کی کلاس ہے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ کل ہم اپنے بہترین وقت کے ساتھ پھر زیادہ سے زیادہ علم کو سیکھ سکیں. اب لیسن تھوڑے لمبے ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم تھوڑا کتاب و زکات اور تجوید، آپ لوگ اپنی تجوید کے لیسن کو گھر میں ضرور ریوائز کیجیے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ کی لائیو تجوید سیشن بھی ہوگا، آپ اس کی بھی تیاری کر کے آئیے گا. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.